मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाह मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت تو یہ سامنے بھی گھڑی نہیں ہے ہاتھ پہ بھی میں گھڑی بھول آیا ہوں تو کچھ ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا سامنے والی گھڑی اگر لگا دیں ऐसे सामने होना तो टाइम का पता चलता है या तो इसको यूं रख दें ऐसे करके नीचे ऐसे रख दें इसको। कुरान मजीद की आयत मैंने तिलावत की है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की सुनने की समझने की और फिर हम सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। पिछले जुम्मे जो मेरा बयान हुआ था वो बयान इस बात पर था कि दुनिया में हम लोग मुख्तलिफ कवानीन को मुख्तलिफ लॉज को फॉलो करते हैं। इंसान की जिंदगी किसी न किसी जाब्ते और कानून की पाबंद होती है। अगर इंसान को बेलगाम कर दिया जाए, कोई कानून कोई जाब्ता नहीं है, वो अपनी मर्जी से अखपल तरीके से जिंदगी गुजारना शुरू कर दे तो इंसान से खतरनाक मखलूक फिर दुनिया में कोई भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि सबको सब कुछ की आजादी दे दी जाए, सबको सब कुछ की आजादी। सबसे पहले तो मैं 18 शादियां करूंगा, अस्तगफिरुल्लाह। अगर आजादी दे दी जाए, अल्लाह ने हमें पाबंद किया कि भाई क्या करना है, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल अगर आजादी दे दी जाए ना, कोई भी किसी मामले में कोई पाबंदी ना हो। जैसे जानवर आजाद होते हैं, आपने किसी जानवर को किसी कानून और जाब्ते का पाबंद देखा? हाँ, जो फितरत ने उनको उनको पाबंद बना दिया, जो उनके दिमाग में डाल दिया, वो तो एक अलग चीज है। हम खुद से उन्हें किसी जाब्ते और कानून का पाबंद जबरदस्ती नहीं बना सकते, सुधाया जा सकता है तो वो तो उनकी नेचर का हिस्सा बन जाता है। जब सिखाया जाता है तो वो तो नेचर का हिस्सा बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो किसी कानून और जाब्ते के पाबंद हो। इंसानों को अगर हम थोड़ी देर के लिए फर्ज करें छोड़ दें अपने हाल पे, जानवरों को तो हमने छोड़ा हुआ है, मेरे पास 40-50 मुर्गियां हैं, मगरिब के बाद खुद ही जाके सो जाती हैं वो इंसान के बच्चों की तरह, और सुबह सुबह फजर से पहले उठ जाती हैं इंसान के बच्चों की तरह। हालांकि अब उल्टा हिसाब चल रहा है, अब इंसानों को यह कहना चाहिए कि जानवरों की तरह रात को जल्दी सो जाया करो और जानवरों की तरह सुबह सुबह उड़ जाए करो। जानवर उड़ जाते हैं, इंसान कराची वाले तो नहीं उठते। तो मिसालें ही चेंज हो रही हैं। इंसान ऐसी ऐसी हमाकतें कर रहा है कि गधे को अब तशबीह देनी पड़ेगी। क्या इंसानों वाले काम कर रहा है, इंसान बन गधा बन गधा। गधा जो है ना, देखो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह ने कुरान में कहा उलाइका कल अनआमी बल हुम अव्वल। जो लोग अल्लाह के कानून के पाबंद नहीं होते तो अल्लाह फरमाते हैं वो इंसान जानवरों से भी बदतर है। इंसान जो है ना, देखिए जानवर सब एक जैसे हैं, किसी गधे को किसी गधे पर कोई फजीलत नहीं है, अगर है तो जिस्मानी ताकत की बेस पे। लेकिन ये नहीं है ये अच्छा गधा ये बुरा गधा, ये अच्छा कुत्ता ये बुरा कुत्ता, कुत्ता कुत्ता ही है, अच्छे बुरे नहीं होते उसमें। इंसान को जो इंसानों पर फजीलत है वो अच्छे भी होते हैं और इंसान बुरे भी होते हैं। बयान तो मैं कई बार कर चुका हूं, کہ انسانوں کی فضیلت کس بیس پر ہے بھائی؟ اچھائی اور برائی کی بیس پہ ہے. صحت کی بیس پہ انسانوں کو فضیلت نہیں ہے, اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں. جزوی, موضوع سے میں ہٹ نہ جاؤں, وہ میں نے مثال دینی ہے کہ انسان روٹین کا پابند ہوتا ہے, جانور نہیں ہوتے, یعنی قانون کا. یہ میں مثال سے ہٹ نہ جاؤں, یہ مجھے یاد دلانا ہے کیونکہ میں دائیں بائیں بہت چلا جاتا ہوں. پھر تو انسان جو ہے, انسان وہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, اور جانور کیا ہوتے ہیں؟ سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اب انسان کی اچھائی اور برائی اس میں دیکھا جاتا ہے, کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں, کچھ کمزور ہوتے ہیں. ہم صحت مند کو کہتے ہیں اچھا ہے یہ, کمزور کو کہتے ہیں اچھا نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں فضیلت جزوی. دیکھو کسی بھی جنس کو, کسی بھی نوعیت کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے نا, وہ فضیلت دو طرح کی ہوتی ہے. اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھے. ایک فضیلت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو اصل ہے اس میں, میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. جو میرے پرانے بیان سن رہے ہیں ان کو تو یہ بات بہت واضح ہوگی کہ آپ نے مزدور کو بلایا کنواں کھدوانے کے لیے. چار مزدور آئے آپ کے پاس کیا کھودنے کے لیے؟ کنواں. اب چاروں میں سے ایک کو ٹھیکہ دینا ہے آپ نے. اصل کام ان کا کیا ہے؟ کنواں کھودنا. ایک کو آپ نے کام دیا کہ یار تو, میں دیکھتا ہوں تو آدھے گھنٹے میں کتنا کھودتا ہے کنواں. اچھا, ان کو باقاعدہ ملازمت پہ رکھنا ہے آپ نے کہ جہاں بھی کنواں کھدوانا ہوگا اس پہ کھدواؤں گا میں. کام اس کے ذمہ یہ ہے. اب آپ نے ٹیسٹنگ کے لیے تنخواہ بھاری بھرکم رکھی ہے آپ نے, ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے, تو اس میں آپ بغیر امتحان کے سلیکشن کر لو گے؟ ہے بھائی ایک بھاری بھرکم تنخواہوں پہ میں نے ایک بندہ رکھنا ہے جس کا کام بورنگ کرنا ہو, کنواں کھودنا ہو, تو پھر آئندہ جب بھی مجھے کوئی پروجیکٹ ملے گا کنواں کھودنے کا, کوئی ٹھیکہ ملے گا, تو میں نے اپنا یہ ملازم رکھنا ہے. تو چار آدمیوں میں سے ایک کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اب آیا ایک مزدور, آپ نے کہا یار ہم اسے آزماتے ہیں, کنواں کھدوایا, آدھے گھنٹے میں دیکھتا ہوں تو کتنا کھود کے دکھاتا ہے. آدھے گھنٹے میں بمشکل ایک انچ کھودا اس نے, لیکن ہے یہ بڑا ہینڈسم, اسمارٹ, خوبصورت. یہ مزدور کیا ہے؟ بڑا اٹریکٹو, بڑا ہینڈسم. سائٹ پہ کر لیا آپ نے اس کو, دوسرے کے ذمہ لگایا کھود بھائی. اس نے بھی ایک انچ آدھے گھنٹے میں کنواں کھودا. یہ دوسرا کیا ہے؟ سادات میں سے ہے. یہ دوسرا کیا ہے؟ سادات میں سے. نسب پہ بڑی فضیلت ہے اس کو, قریشی, ہاشمی, سید. نسب میں کیا ہے؟ زبردست. تیسرا, اس نے بھی آدھے گھنٹے میں ایک انچ ڈیڑھ انچ کھودا. اسے بھی نہیں کھود پا رہا اتنی تیزی کے ساتھ کنواں بھائی, لیکن اس میں وہ کیا ہے جی, بہت بڑا کوئی یوں سمجھے کہ مشہور آدمی ہے, عزت ہے سوسائٹی میں, اس کی شہرت بہت ہے, پیسہ بہت ہے اس کے پاس, ارب پتی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کم تنخواہ پہ بھی گزارا کر لوں گا. چوتھا آپ کے پاس آیا, اچھا بلکہ ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ اس میں کوئی اور ایسی نسب کے علاوہ کوئی بھی لگا لو نا اس میں. مثال دینے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, بہت ہی کوئی خاندانی آدمی ہے کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے. چوتھا جو مزدور ہے, نہ کمبخت کی شکل اچھی, آڑا ترشا, ناک بہ رہی ہے بار بار, جیسے بچپن میں بھی, اب تو بچوں کی ناکیں بہنا ہی ختم ہو گئی ہیں. بچے مارکیٹ میں جو آ رہے ہیں یہ ممی ڈیڈی آ رہے ہیں. پہلے ہمیں یاد ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے, ناکیں بہری ہوتی تھی, اسی طرح زندگی گزارتے تھے. وہ امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا تھا نا ان کا, بخار میں تین تین چار چار دن چلتے تھے وہ. اب تو بچوں کو بخار ہوتا ہے تو ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے بھائی. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. کیچڑ میں کھیلتے تھے, اٹھا اٹھا کے چپیڑے مارتے تھے. یہ سارا کیا ہے, ان کا امیون سسٹم کیا ہو رہا ہے؟ پاورفل ہو رہا ہے. بڑے ہو کر پھر بیمار نہیں ہوتے تھے. کتنی دفعہ بچے بادام کے درخت سے گرے نیچے, ہاتھ ٹوٹا, جڑ گیا, دیواروں سے بھاگے ادھر سے ادھر. اب بچوں میں وہ سارا سیٹ اپ ختم. چھوئی موئی مال مارکیٹ میں آ رہا ہے تو ان سے کیا توقع کرو گے کہ یہ چار شادیاں کریں گے؟ خیر گھوم پھر کے ہم آتے ادھر ہی ہیں, کیا کریں یار. یہ میں مروں گا تو یہ ختم ہوگا سیٹ اپ سارا، جب تک میں زندہ ہوں برداشت کرنا پڑے گا مجھے. خیر، تو چوتھا جو مزدور ہے وہ کیا ہے، نہ شکل اچھی، خاندان بھی ایسا کوئی جو سوسائٹی میں جس کی کوئی عزت ہے ہی نہیں، غریب، کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے اس میں. کنواں جو اس نے کھودنا شروع کیا ہے نا، ہٹو بچو، ٹھک 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 کر کے اچھا خاصا کھود ڈالا اس نے، اور تھکا بھی نہیں، کوئی پسینہ نہیں، کوئی شوگر ڈاؤن نہیں ہوئی اس کی، بات بات پہ گالی دیتا ہے، اخلاق بالکل بھی اچھے نہیں ہے، ناک بہتی رہتی ہے اس کی. آپ مزدوری کے لیے کس کو رکھو گے؟ بولو، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، بھائی کام جو کام آپ نے لینا ہے وہ تو یہ کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے نا، تو اس کے بعد جو اسلامی فوج بنی ہے اس میں غیر مسلم بھی تھے، غیر مسلموں کو بھی رکھا گیا ہے. قریشیوں کو جو نبی کی قوم کے تھے، عرب تھے، حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن ان کو لایا گیا، کوئی بات نہیں. وہ کہتے تھے ہم قومیت کی بیس پہ لڑیں گے، ہم ٹھیک ہے اسلام ہم نے قبول نہیں کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. پہلے تو مخالفت کر رہے تھے، لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی اللہ نے آپ ہی کی مدد کرنی ہے، تو وہ ہتھیار ڈال دیے انہوں نے، کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام نہیں لاتے، لیکن آپ ہماری قوم کے ہیں تو ہم کس بیس پہ لڑیں گے؟ قوم کی بیس پہ لڑیں گے. گو کہ قوم کی بیس پہ لڑ کے جب دنیا سے جائیں گے، تو چونکہ ایمان پر موت نہیں ہوگی تو جانا جہنم میں ہی ہے، ایمان پر موت تو نہ ہوئی نا یہ، لیکن نبی نے ان کو شامل کیا، وہ لڑے اس لیے کہ لڑائی کے لیے لڑنے والوں کو چاہیے، لڑائی والے چاہیے ہمیں. آپ نے کہیں لڑنا ہو، دیکھو اسلام لاجک کی بات کرتا ہے. آج میرے موضوع چینج ہو رہے ہیں مسلسل، لیکن کیا کریں یار، آج ہمارے دیندار لوگ ان لاجیکل کام کر کے نا فخر محسوس کرتے ہیں. وہ تمام کام کریں گے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. سردیوں میں برف بیچ رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چلتا، میں نے تو استخارے بھی کیے ہیں، میں نے تو اللہ سے رات کو اٹھ کے دعائیں بھی مانگی ہیں. گرمیوں میں گرم کوئلے بیچ رہے ہیں اور سردیوں میں کیا بیچ رہے ہیں؟ برف بیچ رہے ہیں، تو چلے گا بزنس؟ کہہ رہے میں تو استخارہ کر کے کام شروع کیا تھا. ایک مثال دے رہا ہوں، نہیں بیچتے گرمیوں میں برف، ایک مثال ہے کہ نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے پراپر، نہ محنت ہوتی ہے. بزنس شروع کرتے ہیں اگر صحیح بزنس بھی ہو تو، جو محنت دن رات کرنی چاہیے اس کاروبار کے لیے، جیسے رفیع بھائی کرتے ہیں، رفیع بھائی کا ماضی ہم سب کے سامنے ہے نا، کیا خیال ہے؟ رفیع بھائی سے کسی نے بولا اس بندے کو میں جانتا ہوں، بغیر 30 سال پہلے سائیکل چلایا کرتا تھا، آج دیکھو جیسے پیسے میں گھوم رہا ہے. 30 سال پہلے کیا چلاتا تھا یہ سائیکل؟ طنز مارا نا. میں نے رفیع بھائی سے پوچھا، میں نے کہا سنا ہے 30 سال پہلے تو آپ سائیکل چلاتے تھے، آج تو گاڑیوں میں گھوم رہے ہو. کہہ رہے الحمدللہ فخر کی بات ہے، سائیکل سے ایک دم کس پہ آ گیا؟ گاڑی پہ. اور محنت ہی ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا محنت، تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بات خاندانی کی ہے، اس تانے کو تانا نہیں سمجھا بلکہ خوبی سمجھا ہے. محنت نہیں ہے، ہلتے نہیں ہیں، اٹھاؤ تو اٹھیں گے نہیں، پڑے ہوئے ہیں. تو میں بار بار کہتا ہوں قدرت کی طرف سے ایک موٹاپا ہوتا ہے، وہ تو قدرت کی طرف سے، بڑے بڑے بزرگوں میں ہم نے دیکھا ہے پیٹ بھی نکلا ہوا دیکھا ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے. انسان کا باڈی اسٹرکچر اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کم کھاتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر بھی حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے بزرگ بھاری جسم کے تھے، کتنے محنتی تھے، ساری زندگی پیدل جماعتوں میں سال سال لگا دیے انہوں نے، ریگستانوں میں بہت تھوڑا کھاتے تھے، لیکن پھر بھی جسم کیا تھا؟ بھاری. تو یہ بھاری جسم تو قدرت کی طرف سے، اس کی برائی نہیں ہے اسلام میں. لیکن آج بہت سے دینداروں کا جو بھاری جسم ہے وہ سستی کی وجہ سے ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ سستی. ہلتے نہیں ہیں، پڑے ہوئے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. تو ایک آدمی میرے پاس آیا، ہلتا نہیں تھا، کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میں میری کچھ کارو پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑے گا نا اور موٹا ہو جائے گا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے، تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑے گا نا بیٹھ کے، جتنا موٹا ہے تین پراٹھے صبح کھائے گا, اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا, پھٹ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ. خیر کہاں سے کام, آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں. خیر کیا کہہ رہے بھائی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات عرض کر رہا تھا میں, نہیں نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی, جو مجاہدین تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے. وجہ کیا تھی بھائی, وہ لڑنا جانتے ہیں. تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا, پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا. جو جانتا ہو لڑائی, بے شک نیک نہ ہو, اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں نیک بھی ہو لڑاکا بھی ہو پھر سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے, اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ. دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں, دین کے علم انہی سے لیا جائے گا. میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر دو نمبر ہے تو ایک نمبر تلاش کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو. یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے, ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ. یوٹیوب پہ آ رہا ہو تو اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں ڈمکانا ہے. وہ بھائی یہ نہیں دیکھا کرو, ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو, ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس. اور جب اس نے کوئی دوا دے دیے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو. ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس. مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے, عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل, جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر. اور پھر ان پہ بھی ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان, چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی, قیامت تک نسلوں میں برباد. اب دیکھ لو یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں. ان کے ابا پہ بھی آیا کرتا تھا, ان کی مومانی پہ بھی چڑیل ہے, ان کی پھپھو بھی آئی ہوئی تھی, ان پہ بھی کچھ ہوا ہوا ہے, یہی چلتا ہے پھر. اچھا میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, یہ ذہن میں رکھ, ایک نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں دو نمبر عاملوں پہ. دو نمبر تو دو نمبر ہے بھائی, ایک نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں, بھائی صاحب آپ بھگتو گے تو پتا چلے گا. بھگتو گے تو پتا چلے گا, یہ کوئی علم نہیں ہے. اور اس کو کہتے ہیں علوم, جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں, علوم. اب ٹوپی ڈراما, کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو ہمارے پاس یار, ہمیں بھی تو بھیجو کوئی جن چڑیل بھوت. تمہارے پاس ہزاروں جنات ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا نا تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, انسان ہے, اللہ بچائے ہمیں پریشانیوں سے. پچاس سال کے ہو گئے ہم, اس 10 جنوری کو میں 50 کا ہو گیا, ابھی جو گزری ہے نا, تو ماشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں لیکن یہ فکر کی بات ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں چھوٹا بچہ تھا, 10-12 سال میری عمر تھی, میرے والد صاحب میری دادی بیٹھے ہوئے رات کو نا صحن میں کرسی ڈال کے, میں بھی بیٹھا ہوا بچہ, تو میرے والد صاحب کی بڑی گھنی خوبصورت داڑھی تھی, داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے کہ میں بھی 50 سال کا ہو گیا, زندگی ہم نے گزار لی ہے, یہ الفاظ تھے ان کے مجھے. تو میں چھوٹا بچہ تھا, میں سوچ رہا تھا شاید ایک دن ہماری زندگی میں آئے گا کہ ہم کہیں گے ہم 50 سال کے ہو گئے. اے بھائی تو ہم بھی ہوں گے. تو والد صاحب تو اس کے 13 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے. تو یہ 50 سال کا ہونا خوشی کی بات نہیں ہے, یہ اس کی بات ہے بیٹا پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم. آدھی صدی گزر گئی بھائی, آدھی صدی. لیکن جو 50 سال کے نہیں ہوئے وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو, جو کہہ رہے چلو جی مفتی صاحب ہو گئے تو ان کے تو پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم آ گیا, ہمارا نہیں آیا. ہم نے بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ دیکھے ہیں, نہیں جاتے دنیا سے, 100-100 کے ہو جاتے ہیں نہیں جاتے, 18 والے نکل جاتے ہیں. یہ طارق بھائی جو ہماری کمیٹی کے سابق صدر رہے ہیں, یہ بےچارے بیمار ہیں. جب سے میں آیا ہوں 2006 سے ان کو بیمار دیکھ رہا ہوں میں, اور ایسے بیمار کے بس اس ہفتے انتقال کی خبر آ جائے گی. ایسے بیمار رہیں گے, راشائے ہاتھوں میں اور بیماریاں بیسیوں قسم کی. بس ابھی خبر آئی اگلے ہفتے طارق بھائی جو ہیں مسجد میں نہیں آئیں گے, بھائی انتقال ہونے والا ہے. اب تک ماشاءاللہ زندہ ہیں, اور جو ان کو ترس کھا کے جاتے تھے نا طارق بھائی پتہ نہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو, ان کا انتقال ہو گیا. نمازی پڑھنے آتا ہے, بڑے پکے نمازی, اسی نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو ان بیماریوں کی ٹینشن نہیں لی نا, کیونکہ نماز روزے میں دل لگا ہوا ہے. تو مجھے یاد ہے 2013 اور 2014 میں نا کتنے جنازے میں پڑھا چکا تھا ان کے سامنے, جو ان کا کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے اور خود مر گئے. تو میں نے ایک دن طارق بھائی سے کہا, بے تکلف ہی ان سے, صدر تھے ہمارے, بے تکلف ہی تھی. میں نے کہا طارق بھائی بہت ڈھیٹ ہو, میں نے کہا انشاءاللہ آپ نہیں مرو گے, یہ سارے جو آپ پہ رو رو کے ترس کھا رہے ہیں نا یہ مریں گے. اور مر گئے بہت سارے, آدھے تو مر گئے میرا خیال ہے. اچھا اب میرا خیال یہ تھا بہت دنوں سے طارق بھائی نظر نہیں آ رہے نا, میں نے کہا یار کوئی خبر نہیں آئی, ایسا نہ ہو کہ ہمیں بتائے بغیر یہ سارا کام ہو گیا ہو. کل میں نے ایسے ہی فون کیا, فون اٹھایا اور مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ ابے میں نے کہا ماشاءاللہ. پھر میں نے کہا طارق بھائی بہت ڈھیٹ ہو. نہیں تو بھائی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ گیا. تو اس لیے آپ زیادہ ٹینشن, آپ خوشی نہ منائیں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کوئی پتہ نہیں ہے بھائی, 100-100 والے بھی جیتے ہیں. میرے والد صاحب جب میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا نا, تو میرے والد صاحب کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, کیونکہ سسٹر بہن کی شادی طے ہوئی تو میرے والد صاحب نے کہا کہ جو ہمارے بہنوئی کے جو دادا ہیں نا, جو اپنے پوتے کا رشتہ طے کر رہے تھے ہمارے خاندان میں, تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ پتہ نہیں مجھے یہ شادی دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. یعنی اپنے پوتے کی شادی کر رہے ہیں ہمارے والد صاحب کی بیٹی سے. تو میرے والد صاحب تو صحت مند بھی تھے بہت ماشاءاللہ, والد صاحب کی عمر ہوگی 62 سال اس وقت, اور 63 سال, تو بالکل صحت مند, کوئی بیماری نہیں. اور جو والد صاحب کے ہونے والے داماد ہیں ان کے دادا کیا کر رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو کہ پتہ نہیں مجھے اپنے پوتے کی یہ شادی دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. اور ہم والد صاحب بھی ان کو تسلی دے رہے ہیں, بھائی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. انسان کو ہوتا ہے نا دادا کو کہ یار میرے پوتے کی شادی ہونے والی ہے, پتہ نہیں میں دیکھوں کہ نہیں دیکھوں. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس شادی سے پہلے, ان کو بیٹی کی رخصتی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی, حالانکہ صحت مند تھے. اور جن پہ ترس کھا رہے تھے وہ ماشاءاللہ پوتوں کو بڑا ان کے بچے ہوئے ہیں, صحیح, ان کو پال کے گئے ہیں, شادی بھی دیکھی انہوں نے, اپنے پوتے بھی دیکھے, اور میرا خیال ہے 3-4 پوتے دیکھ لیے انہوں نے پر پوتے. اللہ ان کو اور برکت دے, یعنی میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے. تو اس لیے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کون کب مرے گا اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ٹینشن مجھے لینی چاہیے موت کی نہیں, اعمال کی ٹینشن. انسان کا بچہ بن جا اپنے بارے میں, بس کر شادیاں وادیاں, استغفر اللہ, یعنی انسان کا بچہ بن جا, اللہ اللہ کر, دل لگا. خیر تو بات کیا چل رہی تھی بھائی, تو میں یہ کر رہا تھا کہ 4 ڈاکو جب آئیں گے نا, ڈاکو کہاں سے آ گئے یار, 4 مزدور 50 سال کے ہو گئے نا, تھوڑا سا تو. ہاں میں وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی نا خاندان میں کسی کی, مجھے تھا کہ یار کوئی ڈپریشن ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا. تو میں نے ایک ڈاکٹر کا نمبر دیا, ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کے دی, بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, ہمارے محلے کے ہی ہیں. تو انہوں نے ایک میڈیسن دی, انہوں نے کہا کہ کیمیکل تھوڑے سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ, تو یہ میڈیسن 15 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا. میں نے لا کے ان کو میڈیسن پکڑا دی, لو بھائی کھاؤ, ان کے رشتے داروں کو دے دی کہ بھائی ان کو کھلا دیں. وہی ہے مسئلہ, دماغ خراب ہے, اچھا بھلا ڈاکٹر ہے, ایک میڈیسن دے رہا ہے, بھائی کھا لو یار. اچھا ڈاکٹر صحیح ہونا چاہیے, ڈاکٹر 2 نمبر نہ ہو. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ صاحب جو پیشنٹ ہے نا, وہ یوٹیوب پہ ان میڈیسن کو لکھ کے سرچ کر رہا ہے. اب یوٹیوب پہ جب بھی کوئی چیز سرچ کریں گے تو سائڈ افیکٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں کچھ, یہ کہ کس مرض میں یہ کھائی جاتی ہے, کس مرض میں نہیں کھائی جاتی. تو اس سے دماغ خراب ہو گیا کہ یہ تو میں نے کھانی نہیں ہے, یہ تو اس کے لیے, یہ تو فلانے کے لیے. तो जो एक्सपर्ट होता है ना उसको पता होता है कौन सी चीज किस काम के लिए, कौन सी चीज के साइड इफेक्ट क्या हैं, वो साइड इफेक्ट ज्यादा हैं या इफेक्ट ज्यादा हैं इसके। तो ये इल्म नहीं होता कि आपने पेनाडॉल के बारे में ठा करके डाला, यूट्यूब पे आ गया, पेनाडॉल गुर्दे को खराब करती है, फेफड़ों को यूं करती है, ऐसा करती है, अब दर्द से मरे जा रहे हो, बुखार में तड़प रहे हो, आप दो गोली पेनाडॉल निकाल रहे हो आप। और याद रखो एक उसूल, तो हमेशा जब भी किसी ने अपने आप को मशहूर करना है तो मशहूर करने के दो तरीके हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेमस होने के, जैसी इंग्लिश है, फेमस होने के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक तरीका तो यह है कि आप में कोई काबिलियत हो, आप मुहक्किक हो, कोई ऐसी चीज आवाम को देना शुरू करें जो बड़ी अट्रैक्टिव हो या आवाम को उसमें बहुत ज्यादा फायदा हो। तो ये तरीका, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हर फील्ड में पहले से माहिरीन मौजूद हैं। मेडिकल साइंस में अगर आप चाहते हो मैं कोई ऐसी रिसर्च लेकर आऊं जो हटो बच्चों किस्म की हो, तो आप ले आओगे? नहीं ला सकते भाई आप, क्योंकि आपसे ज्यादा एक्सपर्ट, अगर आप 30 साल के हो तो 60 साल का डॉक्टर वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट होगा। अगर आप पाकिस्तानी हो तो अमेरिका और यूके के जो रिसर्च सेंटर में डॉक्टर बैठे हैं वो शायद आपसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो। फिर अगर पाकिस्तान में एक्सपर्ट हैं तो वो आपसे भी ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। उसमें आपका सबसे ज्यादा एक्सपर्ट बन के अपने आप को मशहूर करना ये आसान काम बोलो नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर आप हिकमत में हकीम हो, देसी नुस्खे जानते हो, कलौंजी के ये फायदे, अदरक का ये, फलाने का ये, और खमीरा गाव जबान, और इत्रेफल उस्तु खुदूस, और इत्रेफल कश्नजी, और जनाब एक और है यार, अल्लाह भला करे, वो पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है, जवारिश कमूनी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं इतने फारिग नहीं है जितना आपको लगते हैं। जवारिश जरूनी, जवारिश कमूनी और माजून फलसफा, ये बड़ी जबरदस्त दवाएं हैं। जवारिश जरूनी, जवारिश कमूनी, माजून फलसफा, और अल्लाह भला करे मसाने के लिए माजून कुंदर, जिनको पेशाब बहुत ज्यादा आता है ना, और नंबर 5 खमीरा गाव जबान। ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए, खमीरा गाव जबान, खमीरा मरावीर दिल के लिए मोतियों वाला, वो ज्यादा अच्छा होता है। खैर बहुत सारी इसमें डिटेल है, ये बड़े खुशबूदार चीजें हैं, ये वैसे ही खा लो आपको इसके साइड इफेक्ट, लेकिन हकीम से पूछ के खाना, कुछ इफेक्ट हो गए तो मुझे पकड़ोगे जाके। खैर अब हकीमों में बहुत सारे हकीम है, कोई एक तो थोड़ी है। अब हिकमत में अगर कोई चाहता है कि मैं कोई ऐसी चीज मार्केट में लेकर आऊं जो अब तक हकीमों को के पास कोई ऐसा नुस्खा लाऊं, तो आसान है ये। तो भाई तू भी तो इसी हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा या किसी हकीम से सीना बसीना तूने बैठ के सीखा होगा, तो तू अकेला थोड़ी है, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। तो उसमें तहकीक की बेस पे आगे निकलना आसान काम नहीं है, वो तो 2-4 लोग ही निकल पाएंगे। हर फील्ड में, इल्म में भी ऐसा ही है। आप अपना दीनी इल्म का कोई चैनल बनाते हो और उसमें आप मसाइल रिकॉर्ड करवा के डालते हो, अब आपकी कोई बहुत ही यूनिक तहकीक है, जो ऐसी चीज है जो अब तक मार्केट में किसी के पास नहीं है, तो सवाल पैदा होगा कि भाई उलमा तो बहुत हैं, इतने मदारिस हैं, इतने उलमा हैं, 8-8 साल जिंदगियां लगा रहे हैं, हर मसलक में है, बरेलवियों में भी है, अहले हदीस में भी है, देवबंदियों में भी है, शियों में भी है, हर मसलक में है, तो तू क्या ला रहे नहीं मार्केट में भाई? तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो मशहूर होने का ये वाला तरीका क्या है? आसान। अब प्रैंकर देखें ना आप, ये भी एक तरीका है मशहूर होने का। तो इसमें अब लोग इतना आगे जा चुके हैं, जो कॉमेडी में इतना आगे जा चुके हैं कि अब नया कोई कॉमेडियन आए और लोग कहें कि यार हम इसको सुनेंगे, ये आसान काम नहीं है। इसमें बहुत से लोग पहले इस फील्ड, हर फील्ड की बात कर रहा हूं, चाहे वो जायज हो चाहे वो नाजायज हो। तो ये वाला तरीका मशहूर होने का मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आसान तरीका मैं आपको बताता हूं जो मार्केट में चल रहा है, वो ये कि फेंकना शुरू कर दो। जितने बड़े फेंकू बनोगे उतनी इज्जत भी होगी और उतने सोसाइटी में मशहूर भी। और चैलेंज देना शुरू कर दो, और जब कोई चैलेंज कबूल करे तो भाग जाओ। ये तरीका फेमस होने का क्या है? सबसे ज्यादा کیونکہ عوام کو تو تم چیلنج دے نہیں رہے، عوام کو چیلنج دو گے تو اس کو تو وہ تو بیچاری فارغ ہے جس فیلڈ میں آپ چیلنج دے رہے ہو، وہ چیلنج علماء قبول کریں گے نا، یا ڈاکٹر قبول، اگر میڈیکل سائنس سے متعلق چیلنج ہے تو ڈاکٹر قبول کریں گے، حکیموں سے متعلق چیلنج ہے تو حکیم قبول کریں گے، دین کے علم سے متعلق چیلنج ہے تو کون قبول کریں گے؟ علماء. تو چیلنج بڑے بڑے دو، کوئی اس کو یوں نہیں ثابت کر سکتا، کوئی یوں نہیں کر سکتا، اور جب کوئی چیلنج قبول کرے تو مارکیٹ سے شارٹ. تو لوگ صرف اس چیلنجز کے بھرم میں آئیں گے، یار کیا کانفیڈنس سے چیلنج کرتا ہے یار یہ بندہ. اور اگر کوئی میڈیکل سائنس سے متعلق بات ہے تو انگلش میں کچھ ریسرچ پیپر بھی شائع کر دو، یا امریکہ سے یہ ریسرچ آئی ہے انگلش میں. آپ اکثر ہمارے پبلک انگلش جانتی نہیں، جانتی بھی ہے تو گوگل پہ کچھ بھی لکھ کے ٹھک کر کے نکال دو یار، کیا پتا چلے گا کہ یہ امریکہ کی ریسرچ ہے یا لندن کی ریسرچ ہے، پرانی ریسرچ ہے کہ نئی ریسرچ ہے. میں نے ایسے پہلے یوٹیوبر سے بڑا متاثر ہوتا تھا، یوٹیوب پہ کچھ ڈاکٹر آتے ہیں بڑے، کچھ تو واقعی بڑے زبردست ہیں، ان کا میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ میں یہاں پبلسٹی کے لیے تو بیٹھا نہیں، لوگ پھر کہیں گے شاید مفتی صاحب کا کوئی کھانچا چل رہا ہے ان سے، تو کچھ تو واقعی بڑے زبردست ہیں. لیکن میجورٹی میں کیا ہے یوٹیوب پہ، میجورٹی میڈیکل سائنس سے متعلق جو چینل ہیں وہ ہوتا نہیں ہے جیسا وہ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ ریسرچ نہیں ہوتی. ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں امریکہ کے یہ ڈاکٹروں کی نئی ریسرچ آئی ہے، یا یو کے کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی نئی ریسرچ آئی ہے، وہ ریسرچ پیپر میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا واٹس ایپ میں لیا، یا وہیں سے کاپی پیسٹ کر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو امریکہ کینیڈا میں بھیجا کہ حضرت یہ سنیں نئی ریسرچ آئی ہے، انہوں نے کہا پھینک رہا ہے ایسی کوئی، ہم ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے، یہ غلط ہے. اچھا بیچارہ جو یہاں ڈاکٹر ہے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے، اس میں اتنی مہارت بھی نہیں ہوتی، اور پھر وہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا بھی نہیں ہوتا ایکسپرٹ جس میں وہ ریسرچ پیش کر رہا ہوتا ہے. کڈنی کا ڈاکٹر ہوگا، پھیپھڑوں کی ریسرچ پیش کر رہا ہوگا آپ کے سامنے. ابھی عجیب قسم کی کہانی ہے یار، ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوگا اور اسٹمک کی ریسرچ پیش کر رہا ہوگا. اب بھائی تو ای این ٹی ہے تو آنکھ ناک کان حلق کا ہے تو ناک کان حلق ہی کی ریسرچ پیش کر بھائی، تو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس طرح سے مشہور بولو نہیں ہوگا، مشہور نہیں ہوگا. تو اس لیے مشہور ہونے کا بہترین طریقہ یہ لمبی لمبی پھینکو، اور اگلے لوگ بیٹھ کے کیا کریں گے، لپیٹتے رہیں گے، بیٹھ کے لپیٹتے رہیں گے. تو آپ دیکھو یہ چیز کھانے کے اتنے فائدے، یوٹیوب پہ آپ کسی بھی چیز کے فائدے لکھ کے ڈال دو تو آپ کہو گے بس اس کے علاوہ اپنے کچن سے ہر چیز ختم کر دو، بس یہی کھاؤ بیٹھ کے، اتنے فائدے اس کے. نقصانات ڈالو گے تو ایسے نقصانات آئیں گے آپ کو لگے گا کہ خودکشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہی کھا لو. تو اس لیے یہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا کلینک کھول کھول کے، اور یہ جو چار چار سال پڑھ پڑھ کے بیٹھے ہوئے، پاگل نہیں ہیں صحیح ہے؟ اگر یہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہوتا یہ بھی یوٹیوب پہ ہی ریسرچ کر لیتے. تو ہر چیز کو اس کے اہل سے سیکھنا چاہیے، دین کا علم علماء سے، میڈیکل سائنس ڈاکٹروں سے، حکمت جو واقعی حکیم ہو. حکیم میں جب بھی آتا ہوں تو میں اس لیے کہ صحیح ہو، وجہ اس کی ہے کہ اس میں دو نمبریاں حکیموں میں تو بہت ہی زیادہ ہیں، اور اس میں بڑا پھیکو جو ہے نا وہ زیادہ چلتا ہے. خیر تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا بھائی، چار مزدور آئے، تین کو، ہاں انسان کو آپ نے کیا کیا کہ انسان کی ایک جسمانی طاقت ہے، یہ ایک فضیلت ہے. میں ابھی اس مزدور کی مثال سے سمجھاتا ہوں. تو تینوں مزدوروں کو آپ رکھو گے گڑا کھودنے کے لیے؟ نہ، آپ اس چوتھے کو رکھو گے. لوگ کہہ رہے ہیں اس چوتھے کی شکل کو دیکھو، آپ کہیں میں نے کیا اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے اس کو جو میں اس کی شکل دیکھوں؟ کہہ رہے ہیں یار اس کے پاس تو نالج نہیں ہے، الف با تا سا اے بی سی ڈی پڑھنا نہیں جانتا کمبخت. کہو میں نے بھائی اس سے ٹیوشن تھوڑی پڑھوانا ہے جو میں اس کے اے بی سی ڈی کو دیکھوں. یار اس کے خاندان کو دیکھو بھائی، کیوں دیکھوں خاندان کو؟ میں نے اس سے جو کام لینا ہے وہ کام کیا ہے؟ گڑا کھودوانا ہے. گڑا کھودنے میں یہ سب سے ماہر ہے. دبئی میں ایک انگریز نے اپنی کمپنی کے لیے کسی بندے کو جاب دلانی تھی، وہ پاکستان سے چلا گیا، اس کی داڑھی تھی. تو جب انٹرویو لیا گیا نا، داڑھی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تھا یہ بہت ماہر، یعنی اس کمپنی کے لیے بہت ہی سوٹیبل آدمی تھا یہ. تو جس مسلمان نے انٹرویو لیا اس نے داڑھی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یار ہمیں اس طرح کے مذہبی کٹر قسم کے لوگ نہیں چاہیے، نکل لو پتلی گلی سے. وہ جو گورا جو اونر تھا نا، اس نے جب اس بندے کی ڈیٹیل دیکھی جس کو ریجیکٹ کیا ہے, ریجیکٹ کرنے والا مسلمان. اچھا یہ صاحب مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے ہیں جس کو داڑھی کی وجہ سے ریجیکٹ کیا. کہہ رہے میرے لیے بڑی آزمائش, داڑھی کاٹ دوں تو جاب مل جائے گی, داڑھی نہیں کاٹوں تو جاب نہیں ملے گی. دبئی کی اچھی جاب تھی. کہہ رہے میں بڑا آزمائش میں آ گیا. میں نے کہا نہیں بھائی, غیرت سے سمجھوتا نہیں کرنا, داڑھی نہیں کاٹوں گا میں. جاب لیس ہو گیا, آ گیا واپس. گھر والوں نے ملامت کی, تمہاری ایسی کی تیسی, کیا ہو گیا, بعد میں رکھ لیتے وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا نہیں بھائی. تو اسے مجھے خود بتایا کہ جب گورے نے پوری ڈیٹیل دیکھی نا, گورے نے کہا یار یہ تو بہت ماہر آدمی ہے, یہ تو بہت ایکسپرٹ ہے, ہماری کمپنی کے لیے تو بہت مفید آدمی ہے یہ, تم نے اس کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ اس نے کہا بھائی اتنی بڑی داڑھی تھی, بڑا فنڈامنٹلس قسم کا لگا. اس کو گورے کے الفاظ ہے بھائی, ہم نے اس کے داڑھی کا کیا کرنا ہے یار. اس کی شلوار اگر ٹخنوں تک ہے, داڑھی اس کی بڑی ہے, نمازی ہے, تو ہم نے کیا, ہمیں کیا لینا دینا. کچھ چیزوں میں نا دیسی لوگ گوروں سے بھی آگے نکل. میں نے امریکہ میں اتنی بڑی بڑی داڑیاں امیگریشن آفیسرز کی دیکھی ہیں, مسلمانوں کی دیکھی ہیں, یہودیوں کی دیکھی ہیں, سکھوں کی دیکھی ہیں. وہ کوئی اس کو, اور ایک چیز تو ہم نے امریکہ میں بڑی عجیب دیکھی, تلاشی کے وقت میں نے کیا کیا, جو ایئرپورٹ پہ تلاشی ہوتی ہے نا, تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنی پگڑی اتارنا اس لیے کہ وہ چیک کر لیں, جو ان کو دیکھ رہے ہوں گے بم تو نہیں رکھ کے لے جا رہا. تو انہوں نے فوراً کہا کہ نو, اٹ از ریلیجیس, یعنی یہ آپ کا مذہبی وہ ہے, تو اس کو ہمیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال ظاہری چیزیں جو ایک کسی اسٹیٹ میں اپنی جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے, وہ ان ملکوں میں بہرحال بہت اچھی ہیں. باقی بین الاقوامی سطح پہ تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. پنجابی میں معلوم کو کہتے ہیں بلوم, طارق کو بولتے ہیں تارک. خیر, تو کیا ہوا اس میں, آپ دیکھو, اس نے وہ داڑھی والے کو رکھا. اس نے بولا بھائی میرے کام کا بندہ جب یہ ہے, اسی طرح بہوئیں جو لے کر آتے ہو نا ڈاکٹر, دماغ پی گئے ایک صاحب میرا کہ مفت. پہلے میں تھوڑا رشتے مشتے ہلکے پھلکے کرا دیا کرتا, تب تو وہ بھی نہیں کراتا. تو وہ 10-15 سال پرانی بات ہے, مجھے اپنے بیٹے کے لیے بہو بیوی چاہیے ڈاکٹر ہو, ڈاکٹر ہو, ڈاکٹر ہو. ابے اچھے اچھے رشتے دکھا دیے تمہیں, نہیں ڈاکٹر. میں نے کہا انکل کیا علاج کروانا ہے آپ نے اپنا, کیوں یہ ڈاکٹر کی پکھ لگا دی ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر ہونی چاہیے لیکن سائیکیٹرسٹ ہونی چاہیے جو آپ کی کھوپڑی کا علاج کرے. مجھے غصہ آ گیا تھا, بس کرو یار, ڈاکٹر کی ضرورت آپ کو ہے, آپ کے بیٹے کو نہیں ہے, اور نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو آپ کی کھوپڑی کا کیا کرے, بلا وجہ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر. میں نے کہا اتنے ڈاکٹر ہمارے جاننے والوں میں, کوئی مسئلہ ہو مجھے بتانا, فری پھوکڑ میں آپ کا علاج کریں گے. اب ایسا نہ ہو مجھے فون کرنا شروع کر دیں, وہ فری پھوکڑ والا بتاؤ. تو میں نے کہا بہت سارے جاننے والے ڈاکٹر ہیں, آپ کوئی علاج کا مسئلہ ہو, بیوی گھرداری کے لیے ہوتی ہے میرے بھائی, یا تو چار چار شادیاں کر رہے ہو نا, تو چلو ایک ڈاکٹر سے کلینک چلواؤں گا میں, ایک سے مدرسہ عالمہ سے شادی کروں, مدرسہ بنا کے دے دوں گا, اور ایک کو سائنٹسٹ سیاستدان ہونی چاہیے الیکشن میں, اس کو کھڑا کروں گا میں. تو پھر سمجھ میں آتا ہے شادی ایک ہی کرنی ہے تو گھر چلاؤ گے یا کلینک چلواؤ گے اس سے, اور اگر کلینک چلواؤ گے تو گھر تم کون چلائے گا؟ میں کہنے والا تو ہمارا باپ چلائے گا لیکن مناسب نہیں. تو اگر کلینک چلواؤ گے تو گھر کون چلائے گا؟ پھر طلاقیں ہوتی ہیں نا, پھر طلاقیں ہوتی ہیں, بچے پیدا نہیں کر رہی ہوگے, کیسے بچے پیدا کروں میں, پیشنٹ کو سنبھالوں یا بچوں کو سنبھالوں؟ پریگنینسی میں بیسیوں قسم کے مسائل ہوتے ہیں. پھر بچے پیدا بھی کرے گی تو ایک دو پیدا کر دے گی, بھائی ایکچولی میرے پاس ڈونٹ ہیو ٹائم, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے آ خان سے کال آ رہی ہے, پیشنٹ تڑپ رہا ہے, تو بچے چھوڑ کے جائے گی پھر وہ. یا تو اتنی دولت آپ کے پاس ہے کہ ان بچوں کو پالنے کے لیے پھر آپ آیا وایا رکھیں, وہ بھی درمیانے درجے کے آدمی تھے وہ, یہ بھی ٹھیک ہے, چلو یار ملازمہ رکھ لیں پھر ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہ آپ ملازمہ رکھنے کے موڈ میں ہو, اب پرانی بات ہو گئی, ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے انا للہ بھی ہو چکا ان کا, اب تک ڈاکٹر نہ ملی ہو اور اسی ٹینشن میں مر گئے ہوں. خود سے اپنے لیے عذاب بنایا ہوا ہے لوگوں نے, خود سے زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی. ہلکے پھلکے رہو بھائی, لائف کو انجوائے کرو ہلکے پھلکے رہ کے, بلا وجہ کی. دیکھو ایک ٹینشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اس میں اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے, اور کچھ ٹینشنیں ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہیں, اس میں صبر نہیں ملتا. بلا وجہ کی ٹینشنیں, ڈاکٹر پہ سوئی آ کے کیا ہو گئی ہے, اٹک گئی ہے, بچہ بڈھا ہو رہا ہے. میں نے کہا کر تو بھرنا اس کو, کوئی
कोई बिचारी भंगन भी नहीं मिलेगी। और ऐसे लोगों के साथ फिर ऐसा ही होता है, तमीज से कर दे, घरदारी बहू हो जो खिदमत करने वाली बहू हो, पर्देदार हो, घर में सौम सलात की पाबंद हो, देख के मजा आया कि माशाल्लाह बहू मुसल्ले पे खड़ी हुई है, अच्छा लगता है ना घर में ये माहौल हो। कुरान क्या कहता है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, ए अल्लाह हमें हमारी बीवियों और औलादों में आंखों की ठंडक अता फरमा, हमारे अजवाज और औलाद को ऐसा बना कि उनको देख के आंखें हमारी ठंडी हो जाएं। इसकी तफसीर उठा के देखो बुखारी में कि इसका मतलब क्या है, कि ऐसी अजवाज और ऐसी औलाद दे कि वो तेरी इबादत करें और उनके पर्दे को उनकी इबादत को देखकर हमारी आंखें ठंडी हो। जब बच्चे आप घर में जाओ तिलावत कर रहे हो, छोटे बच्चे मुसल्ले पे खड़े हुए हो, अलग ही लुक आ रहा होता है, और टीवी देख रहे हो तो अलग ही दहशत नजर आ रही होती है। तो डॉक्टर से भी करें, मेरे को डॉक्टरों की तौहीन करना मकसद नहीं है, लेकिन भाई ये वो करे जिसके चार चार शादियों के इरादे हों। एक डॉक्टर ले आया, एक ले आया, वो अल्लाह भला करे आलिम ले आया कि चलो मदरसा चलाऊंगा, फिर उसको घरदारी में ना लगाए, फिर उसको उसी काम में लगाए। शादी घरदारी के लिए कर रहे हो, बच्चे भी पैदा करने हैं, उनको पलवाना भी है, सास ससुर की खिदमतें भी करवानी है, अपनी खिदमत भी करवानी है, घर को मेंटेन भी रख के चले, और अगर मासियां हो तो उनको भी तो कंट्रोल करना पड़ता है, वो थोड़ी घर साफ सुथरा रखती है, उसके लिए भी तो कंट्रोल करने वाला तो कोई हो ना, वो भी तो आपकी बेगम ही होगी। तो खैर कहां से काम जा रहे हैं, तो वो जो मजदूर आया था चौथे नंबर वाला, उसने ठक करके गड़ा खोद दिया, लेकिन कमबख्त की नाक साफ नहीं रहती, गुटके खाता है, फिर भी आप सिलेक्शन किसकी करोगे, उसकी करो। तो अब हमें एक उसूल और जाब्ता पता चला कि भाई वो जो खूबसूरत मजदूर था उसमें एक फजीलत थी, खूबसूरती, लेकिन उस फजीलत को आप मुस्तरद कर दोगे इस मौके पर। दूसरा के नसब अच्छा था, फजीलत है जुजवी, तो मजदूर को जो फजीलत हासिल होती है वो इस बेस पे नहीं होती कि ये खूबसूरत है या दौलतमंद है या अखलाक अच्छे हैं, इस पर होती है कि जो काम इसके जिम्मे है उसमें ये एक्सपर्ट कितना है। डॉक्टरों में भी बात है, दो हिंदू डॉक्टर से इलाज करा रहे होते हैं मुसलमान को छोड़ के, भाई एक्सपर्ट वो है। तो इसको कहते हैं फजीलत कुल्ली, इसको क्या कहते हैं। तभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरों में सबसे अफजल हैं, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह कोहे तूर पे बुला के अल्लाह आपसे हम कलाम हुआ करता था, जबकि हमारे नबी पर वही आती थी जिब्रील के जरिए, अल्लाह और नबी के दरमियान जिब्रील अलैहिस्सलाम का वास्ता होता था। तभी तो यहूदी कहते हैं कि हमारे पैगंबर को फजीलत है तुम्हारे पैगंबर पर, क्योंकि हमारे पैगंबर को अल्लाह को हितूर पे बुला के बराह रास्त बातचीत करता, हमारे पैगंबर कलीमुल्ला थे, तुम्हारे पैगंबर पे कलाम कौन लेकर आता था, जिब्रील। अभी इख्तलाफ है इस मसले में कि अल्लाह ने कि नबी और अल्लाह ताला की बराह रास्त मुलाकात मेराज पे हुई है या नहीं हुई है, इसमें बड़ा इख्तलाफी मसला ही है। अगर हुई भी है तो एक दफा हुई है ना, जबकि जिब्रील जबकि मूसा अलैहिस्सलाम से तो कोहितूर पे अल्लाह हमेशा बराह रास्त हम कलाम होता था। ईसाई कहते हैं ईसा इब्ने मरियम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फजीलत है, इसलिए कि ईसा इब्ने मरियम तो बगैर बाप के अल्लाह की कुदरत से पैदा हुए, ये बहुत बड़ा मौजजा है। फिर ईसा इब्ने मरियम कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे, वो कहते हैं तुम्हारे नबी कुर्ब क़यामत में नाजिल नहीं होंगे। ईसा इब्ने मरियम मुर्दों को कहते थे कुम बि इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, जबकि तुम्हारे नबी से ऐसा मौजजा साबित बोलो नहीं है। ये ईसाई ताना देते हैं, कहते हैं देखो। फिर यहूदी ये भी कहते हैं कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ज्यादा है या मूसा का। फौरन लोग कहते हैं भाई सबसे ज्यादा नाम कुरान में किसका इस्तेमाल हुआ है पैगंबरों में, मूसा। कहते हैं इससे पता चलता है भाई मूसा अलैहिस्सलाम को फजीलत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हम उसका जवाब क्या देते हैं, भाई वही मजदूरों वाली मिसाल, ये सब जुज़वी फजीलतें हैं। पैगंबर को इसलिए नहीं बनाया जाता पैगंबर के वो अल्लाह से हम कलाम हो, पैगंबर को पैगंबर इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो मुर्दों को जिंदा करें, पैगंबर को पैगंबर इसलिए बनाया जाता है कि वो अल्लाह का पैगाम अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाएं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो अल्लाह ने तमाम पैगंबरों की शरीयतों को मनसूख कर दिया और अपने नबी की जबान से कहलवाया कि लौ काना मूसा हय्यल लमा वसीअहू इल्ला तिबाई, मूसा को हितूर पे जाके हम कलाम हुआ करते थे اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے ان کی فضیلت سبحان اللہ بڑی فضیلت ہے، کلیم اللہ ہے، وقربناہ نجیہ، اللہ نے موسیٰ کو سرگوشیوں کے لیے اپنے قریب کیا، بہت بڑی فضیلت. قرآن سب سے زیادہ نام کس کا لیتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کا، بہت بڑی فضیلت. یہ نبی کی حدیث کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، حدیث کے مفہوم کو. موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ کو بہت محبت، عیسیٰ روح اللہ کو اپنی قدرت سے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، بہت بڑی فضیلت. لیکن نبی نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائیں اور عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہو جائیں، لما وسعہ الا اتباعی، جب تک مجھے فالو نہیں کریں گے ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو پیغمبر کا جو کام ہوتا ہے نا، پیغمبر کو فضیلت رسالت کی وجہ سے ہوتی ہے، میسنجر آف گاڈ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو میسنجر آف گاڈ ہونے کی فضیلت میں کوئی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میسنجر آف گاڈ ہونے میں ہر پیغمبر کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا. ہر پیغمبر کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ بھی خاص ٹائم تک کے لیے، ہمارے نبی کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف قیامت تک کے لیے، خاص ٹائم کے لیے نہیں. جس پیغمبر کو کتاب دی گئی منسوخ، ہمارے نبی کو کتاب دی گئی، دو فضیلتیں اس کی، نہ وہ قیامت تک منسوخ ہوگی، اور دوسری جس پیغمبر کو کتاب دی گئی اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا گیا. ہمارے نبی کو جو قرآن کی شکل میں پیغام دیا گیا اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، اور 1400 سال کے بعد بھی آج محفوظ ہے. تو بھائی نبوت کی جب بات آئے گی تو نبیوں میں نبوت والی فضیلت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت دی ہے، کوئی پیغمبر اس فضیلت میں نبی کے برابر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں فضیلت کلی. سمجھتے نہیں ہو بات کو، جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. ہم جب اسکول میں ہوتے تھے نا تو ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے، بچوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا تھا. کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا تھا ٹیچر پڑھا رہے، استغفر اللہ، یعنی ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے. کراچی میں ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ٹیچر آ کے، اگر کوئی ٹیچر سن رہے ہیں تو بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اب سمجھو انسان کو، اب سمجھو تو انسان کو جو فضیلت جزوی ہے وہ تو اس بیس پہ ہو سکتی ہے، یہ صحت مند ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ پٹھان ہے، یہ راجپوت ہے، یہ فلانا ہے، یہ مہاجر ہے، یہ ہر آدمی اپنی قوم پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جزوی فضیلت ہے بھائی. ہو گئے آپ، کسی قوم میں غیرت زیادہ ہے، کسی قوم میں سلیقہ زیادہ ہے، کسی قوم میں وفا زیادہ ہے، ہر قوم کی اپنی فضیلت ہوتی ہے. قومیت کی بیس پہ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری فضیلت ہے، صحت کی بیس پہ باڈی بلڈر اپنے یہ ڈولے شولے، باڈی بلڈروں کی یہ جو ان کے بازو ہیں یہ ہماری ران کے برابر ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ ان کی ٹانگ ہے یا ہمارا بازو ہے، اتنے بڑے بڑے ڈولے بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. جزوی فضیلت ہے ماشاءاللہ. تو یہ سب جزوی فضیلت ہے. تو اب کیا ہے، خوب سمجھو، انسان کو جو کلی فضیلت ہے وہ اس بیس پہ نہیں ہے. کلی فضیلت جس بیس پہ ہے وہ بیس ہے جس بیس پر آپ کو جنت ملے گی. اللہ کہے گا جو جس وجہ سے انسان کو ہم نے فضیلت دی ہے وہ دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزیں آپ میں پائی جائیں گی. تو آپ جو مشن اللہ نے دیا تھا نا، آپ اس میں آپ کو فضیلت حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بار امانت اللہ نے پہاڑوں پہ پیش کیا، کائنات پہ پیش کیا. اللہ کہتے ہیں سب ڈر گئے، نا نا نا، اے اللہ ہمیں پہاڑ ہے پہاڑ ہی رہنے دے، اے اللہ ہم آسمان ہے آسمان ہی رہنے دے، عالم ارواح میں. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان پہ یہ بار امانت پیش کیا تو انسان نے اس بار امانت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، لیکن انہ کان ظلوما جہولا. یہ کانا بمانا سارا ہے، جو صرف ناو کے طلبہ ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ سارا کیا ہوتا ہے اور کانا کیا ہوتا ہے. جہلم والوں کو یہ بھی نہیں بتا ہوگا. خیر, انہ کانا ظلوما جہولا, یہ ہو گیا ظلوم بھی اور جہول بھی. کیا مطلب؟ جہول علم سے غافل. بار امانت کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا. اللہ نے کہا یہ کرو یہ مت کرو, اس کو پہلے سیکھتا ہے نا انسان کہ بھئی اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. اس چاہنے کے جاننے کو دین کا علم کہا جاتا ہے. اس کا بھی اللہ نے ہمیں پابند بنایا کہ دین کا بنیادی علم سیکھو کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام, اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرو. اللہ کہتے ہیں انسانوں میں اکثریت نے نہ سیکھا اور نہ اس پر عمل کیا. عمل نہ کرنے کو ظلوم سے تعبیر کیا گیا, ظالم, اور علم نہ سیکھنے کو جہول سے تعبیر کیا گیا, جاہل. اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی آ گئے, لیکن اللہ ان سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ جاہل. کیوں بھائی؟ دنیا میں سفر میں جو چیزیں سفر کے لوازمات میں سے تھیں وہ تو آپ نے جان لی, لیکن جس کام کے لیے سفر کر رہے تھے وہ کام آپ کو پتہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, 24 گھنٹے کا سفر ہے جو کہ ہوتا 48 گھنٹے میں پورا ہے, پاکستان میں بات کر رہا ہوں. تو اس ٹرین کے سفر کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کا علم ہونا ضروری. نمبر ایک, ٹکٹ کہاں سے ملے گا, کون سے اسٹیشن پہ گاڑی کو آنا چاہیے, آئے گی نہیں آئے گی وہ تو ایک الگ بات ہے, آنا چاہیے کون سے اسٹیشن پہ گاڑی, ٹھیک ہے. پھر آپ کی بوگی کون سی ہے, آپ پڑھنا جانتے ہو بوگی نمبر. پھر آپ جب وہاں بیٹھو گے تو کھانا کیسا ہونا چاہیے راستے میں, واش روم کا, پھر کہاں کہاں گاڑی رکے گی, یہ ساری چیزوں کا, یا بس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, گاڑی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایک ہے وہ علم جو زندگی کا سفر گزارنے کے لیے ضروری ہے. وہ علم کیا ہے؟ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش سے لے کے موت تک ہمیں کچھ علوم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم سوسائٹی میں اس سفر میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سوسائٹی میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکیں. زندگی بھی ایک سفر ہے نا بھائی, دنیا میں آتے ہیں تو تمیز سے زندگی گزر جائے. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹروں کی. بچے کو کھانسی ہو گئی, نزلہ ہو گیا, بخار ہو گیا, آڑا ترشا پیدا ہو گیا, معذور ہو گیا, تو کیا کرنا ہے بھائی؟ میڈیکل سائنس کا علم ہونا چاہیے ہمارے پاس. بہت سے بڑے بڑے ماہر چائلڈ اسپیشلسٹ پیدا ہوئے, ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ ادھر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی اچھا علم ہے بھائی, زندگی کا سفر گزارنے کے لیے ضروری ہے. پھر کیا ہوا جی, ہم بالغ ہوتے ہیں تو چائلڈ اسپیشلسٹ کی فہرست سے نکل کے جو جنرل فزیشین ہیں, عام ڈاکٹر ہیں, اس میں آ جاتے ہیں. پھر اگر گردے خراب ہوئے تو گردوں کے اسپیشلسٹ بھی ہونے چاہیے, پھیپڑے خراب ہیں تو پھیپڑوں کے اسپیشلسٹ بھی ہونے چاہیے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس دنیا کے سفر کو ہمارے لیے اچھا بنانے کے لیے ضروری. ہمیں دنیا میں چلنا بھی پھرتا ہے تو ظاہر ہے رہنا پڑتا ہے, تو گھر ہونے چاہیے. پہلے انسان غار بنا کے رہتا تھا, اس کے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے, پھر ترقی کرتے کرتے اب سول انجینئر آ گئے ہیں, نینی ڈی یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں, وہ نقشے بنا کے دیتے ہیں ایسے بناؤ, پھر مزدوروں کو بلاتے ہیں, کنسٹرکشن کے ماہرین الگ ہوتے ہیں, بزنس کے ماہرین الگ ہوتے ہیں. پھر انسان نے تسخیر کائنات کرنی ہے, اس کائنات کو مسخر کرنا ہے, تو ناسا والوں نے وہ مسخر کرنے کے لیے اپنے سیارے کہاں بھیجے ہوئے ہیں؟ فضاؤں میں. سورج کے قریب سنا ایک سیارہ پہنچنے والا ہے, آج کل رپورٹ آ رہی ہے, میں بہت شوق سے یہ سائنسی پروگرام دیکھتا ہوں. سنا ہے کہ سورج کی رپورٹیں ہم تک پہنچنے والی ہیں. تو یہ سارا اس دنیا کی ٹریولنگ کو سوٹیبل بنانے کے لیے, سمجھتے ہو؟ لیکن یہ علم سے انسان کو فضیلت کلی حاصل نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. یہ اچھا علم ہے, ضروری علم ہے, اس کی ضرورت سے انکار نہیں ہے, اس کی ضرورت کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جزوی فضیلتیں ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں سائنٹسٹ ہوں, میں پائلٹ ہوں, میں مزدور ہوں, میں فوج میں فلاں آفیسر ہوں, میں سیاستدان ہوں, یہ سب کیا ہیں؟ بولو, ادھر توجہ بھائی, یہ جزوی فضیلتیں ہیں, یہ انسان کی کلی. اگر یہ اصل فضیلت ہوتی تو جنت جہنم اس بیس پہ ملتی کہ جس کے نمبر اچھے آئے وہ جنت میں جائے گا اور جو چوکیدار تھا وہ جہنم میں جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کبھی آپ نے سنا کسی آسمانی کتاب میں یہ کہا ہو کہ جو امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا اور اچھی جاب مل گئی وہ جنت میں, اور جس کو اچھی جاب نہیں ملی وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. بھائی یہ فضیلتیں ہیں لیکن یہ کلی فضیلت نہیں ہے. قیامت کے دن ہمارے نبی کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلند. موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں اللہ تو مجھے کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تو نے کوہ طور پہ نہیں بلایا. اللہ کہیں گے بھائی وہ جزوی فضیلت تھی, وہ میں نے تمہیں دنیا میں دے دی, لیکن جو کلی فضیلت تھی, جو پیغمبروں والا کام تھا, وہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی اور آپ نے نبھائی اس ذمہ داری کو, ایسی ذمہ داری میں نے آپ کو نہیں دی. ٹھیک ہے بنی اسرائیل نے آپ کو بہت ٹینشنیں دی ہیں, ان ٹینشنوں کا الگ سے ثواب ملے گا آپ کو, صحیح ہے نا؟ ان ٹینشنوں اور اس خبر پہ آپ کو الگ سے درجات بھی بلند ہوں گے, ثواب بھی ملے گا, بہت بڑا مقام آپ کا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جا سکتے. انبیاء میں سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اہل سنت والجماعت کے ہیں یہ چار ترتیب ہیں. اس کے بعد پھر کسی نے کہا نوح علیہ السلام, کسی نے کہا آدم علیہ السلام, وہ ایک الگ بحث ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بھی باقی پیغمبروں پر اس لیے زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے اللہ نے جس پیغمبر کی سلیکشن کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے, کیونکہ نبی کا مشن قرب قیامت میں جب اسلام دنیا میں غالب ہوگا تو یہ کام اللہ کس کے ذریعے لے گا؟ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. تو یہ کم فضیلت نہیں ہے, اس کے لیے اللہ نے کسی اور پیغمبر کا انتخاب نہیں کیا. خیر جی, تو انسان کو جو کلی فضیلت حاصل ہے وہ علم کہ اللہ کے احکام سیکھے اور پھر اس پر عمل کرے. تو جو اس میں پورا اترے گا انسانیت میں سب سے افضل وہ ہوگا. اور یہ اللہ کے علم کا مطلب عالم بننا مفتی بننا نہیں ہے, یہ تو قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کے علم میں ایکسپرٹ ہوں. اگر اللہ یہ کہتا تھا سارے عالم مفسر بنے تو پھر دنیا کا کام کون کرے گا بھائی؟ کیونکہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس میں بھی تو ہم نے رہنا تو ہے نا, بہرحال یہاں سے جانا ہے لیکن فوراً تھوڑی چلے جانا ہے. اگر پتہ چل جاتا کل قیامت آئے گی اور کل ہی ہم سب نے یہاں سے نکل لینا ہے, پھر یہ سارے کالج والج ختم کرو, بند کرو, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن رہنا تو تھوڑے دن تو رہنا ہے نا, تو اس کے لیے پھر کمانا بھی ہے, اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے, اس کے لیے ہمیں انجینئر بھی چاہیے, اس کے لیے ہمیں بہت کچھ چاہیے, بچے بھی چاہیے ہمیں اس کے لیے. ہم ہر چیز کو مان رہے ہیں, سب کچھ چاہیے, لیکن فیملی پلاننگ والوں کا بچے نہیں چاہیے بھائی, غلط ہے. جیسے دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے آپ کو صرف میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو نیچرل لائف کی ضرورت ہے. اس نیچرل لائف میں بیوی بچے سرے فہرست ہیں. اگر بیوی بچے نہیں ہوں گے تو آپ نفسیاتی ڈاکٹروں سے ہی قیامت تک علاج کراتے رہو گے اور وہ میڈیسن سے ہی کوشش کریں گے آپ کو کور کرنے کی, حالانکہ اس کا علاج میڈیسن نہیں ہے. یہ نیچرل لائف ہے انسان کی, اس کو بیوی بھی چاہیے اور بچہ نہیں, بچے چاہیے. اور اگر آپ کا ایک آدھ بچہ ہو گیا تو بچہ ڈپریشن میں جائے گا, کیونکہ بچے کو بہن بھائی چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے. اس لیے ہم یہ فیملی پلاننگ ولانی اور ٹوپی ڈراموں سے ذرا بھی اللہ کا شکر ہے متاثر نہیں ہوتے. اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, اللہ نظر بستے بچائے. میں یہ باتیں 2004 میں کرتا تھا کہ زیادہ بچے ہوں, خاندان بڑا ہو, لوگ کہتے تھے ٹینشن سے مرے گا. آج 19 کی رپورٹ ہے, الحمدللہ مرا ٹینشن سے. جو دعوے میں چھو نہیں مار رہا, میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو دعوے میں 2004 میں کیا کرتا تھا, میرے پرانے لسنر ہیں تو سب, تو میرے دو بچے تھے اور میں کہتا تھا بھائی یہ ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ یہ چیزیں, یہ نیچرل لائف ہے, بچوں کو بہن بھائی چاہیے. اللہ کا شکر ہے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں بڑے مزے سے, اللہ نظر بد سے بچائے. مجھے خطرہ ہے تو آپ لوگوں کی نظر سے ہے, عاملوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو بچے بھی ہو رہے ہیں, بڑے بھی ہو رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں. تھوڑی بہت ٹینشن ہے تو ہر گھر میں ہوتی ہے, وہ تو دو بچوں میں بھی ہوگی. ایک بچہ تھوڑا سا ہکلاتا ہے, دعا کریں اللہ اس کو شفا دے, وہ بھی ہمارے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. کل میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر گیا, وہ گمزدہ بیٹھا ہوا, میں نے کہا بیٹا کوئی لفظ تو نہیں حلق میں اٹک گیا جو ابھی تک نہ نکلا ہو, اس کی ٹینشن تو نہیں ہو رہی, فزیوتھراپی کروا رہے ہیں, اللہ کرے سیٹ ہو جائے. تو ایک دفعہ ڈاکٹر آیا, اس نے پوچھا یہ ہکلا رہا ہے کوئی ٹینشن تو نہیں ہے اس کو؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے, ہکلانا مجھے چاہیے تھا, ٹینشنیں کس نے پالی کی ہیں؟ میں نے, لیکن اب میری عمر گزر گئی ہکلانے کی, اس لیے اللہ نے اس پہ ڈال دیا. خیر مذاق کیا ان سے میں نے, یہ تو نارمل ہے بھائی, کوئی سب کچھ سیٹ ہے, اللہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور دین کی خدمت لے لے, ٹھیک ہو جائے. اچھا بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو اب کیا ہے کہ جو کلی فضیلت انسان کو حاصل ہے وہ عمل اور علم, دین کا بنیادی عالم بننا ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، وہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن ٹوٹا پھوٹا علم کیا حلال کیا حرام، کیونکہ ہم اللہ نے ہمیں اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. اسی بات کو قرآن نے مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون شکر گزار بنتا ہے اور کون مجھے بھول جاتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے پیدا کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میری عبادت یعنی غلامی کرتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا لی اب لو کم ائیو کم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. پتا چلا اچھا بننا، اچھا عمل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، شکر گزار، یہ ایک ہی چیز ہے جس کو تین مختلف عنوانات سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اور اتنا وسیع مفہوم ہے اچھا بننے کا کہ آپ اچھا بننے کی نیت سے ڈاکٹر بنو کہ میں لوگوں کی انسانیت کی خدمت کروں گا تو ڈاکٹر ہو کے بھی آپ اچھے ہو جاؤ گے. آپ سائنٹسٹ بنو کہ بھائی میں اپنے ملک کو ترقی دوں گا، انسانیت کو فائدہ ہوگا، تو یہ سائنسدان بننا کیا کہلائے گا؟ اچھا. نیت کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کسی کام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، حدیث میں آتا ہے اسلام میں رہبانیت، دنیا چھوڑنا نہیں ہے. تبھی تو ہم بار بار چیخ چیخ کے تھک گئے. لوگ کہتے ہیں یہ لوگ مولوی لوگ دوسروں کو غربت کی فضائل سناتے ہیں اور خود لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں. بھائی لینڈ کروزر کے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو چھوڑنی نہیں ہے آپ نے، یہ رہبانیت ہے جس سے منع کیا ہے نبی نے. یہ اسلام کا مفہوم ہے. غربت کے فضائل ہم نے کبھی نہیں سنائے، غربت نے صبر کے فضائل سنائے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں اس غربت کے فضائل ہیں جو غربت اللہ کی طرف سے ہو. جو غربت آج کل ہمارے ملک میں جو غربت ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے؟ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے ہے یا ہماری اپنی طرف سے؟ اب کوئی کمبخت غریب ہے سستی کی وجہ سے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی اسلام میں. ایسے لوگوں کے بارے میں تو صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، بہت شدید وعیدیں ہیں کہ جو سست ہونے کی وجہ سے کوئی کام کاج نہیں کرتے. تو جو خدا کی طرف سے غربت آ گئی، بعض دفعہ تقدیر ساتھ نہیں دیتی ہے، اس کی فضیلت ہے بھائی. کیسا غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا؟ اگر آپ دولت کما سکتے ہو نہیں کما رہے پھر یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، پھر یہ رہبانیت ہے جس سے منع کیا ہے. اگر غریب ہونا کوئی اسلام میں فضیلت ہی کی چیز ہوتا ہر صورت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید حضرت عثمان کو کہتے کہ آپ غنی کیوں ہیں؟ حضرت عثمان کے تو 400-400 اونٹ مدینہ میں آتے تھے، زمین ہلتی تھی، اتنے بڑی تجارت تھی ان کی. جب اونٹ آتے تھے نا پتہ چل جاتا تھا کوئی قافلہ آ رہا ہے، یہ سب تجارتی مال لے کے آتا تھا قافلہ. حضرت عثمان کے وقف کردہ کنویں اب تک موجود ہیں، اتنی دولت تھی. تو بہت بڑے بڑے، اگر غربت، لوگ کہتے ہیں نا علماء گدھوں پہ گھومے، سائیکلوں پہ گھومے، پیون زدہ کپڑے پہنے، اگر میرے بھائی اس کی فضیلت ہوتی تو سلیمان علیہ السلام بھی غریب ہوتے. پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس تو دولت، تاج ایسا، تخت ایسا، ملکہ سبا دیکھ کے حیران ہو گئی، یہ کیا ہے بھائی؟ تو یہاں کا کوئی صوفی ہوتا یا علماء پہ اعتراض کرنے والے، وہ سب سے پہلے انگلی کس پہ اٹھاتے؟ سلیمان علیہ السلام پہ، کہ حضرت آپ کہتے ہو دنیا مسافر خانہ ہے اور آپ کے تخت میں ہی تاج میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، 100 بیگمات آپ نے رکھی ہوئی ہیں، ان کی 100 بیویاں تھیں بخاری میں. بہت معذرت کے ساتھ مجھے ایسی باتیں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اب رپورٹ ہے تو پیش کرنی پڑے گی. اور تخت ان کا ایسا عالی شان، وہ منجی بھی بنا سکتے تھے، کیا خیال ہے؟ ایک چارپائی ڈال دیتے، چارپائی میں فائدہ کیا ہے؟ بیڈ میں نیچے سے ہوا نہیں آتی، چارپائی میں نیچے سے بھی ہوا آتی ہے. میں جب غریب جس کے پاس چارپائی ہو تو اس کو یہ فضیلت سناتا ہوں میں کہ دیکھو بیڈ والوں پہ احساس کمتری میں مت جانا، بیڈ والوں کو دیکھ، جو بیڈ پہ سوتے ہیں ان میں دو طرف سے ہوا آتی ہے، نیچے سے ہوا نہیں آتی. کنوارے جو شادی شدہ کو دیکھ کے احساس کمتری میں جاتے ہیں ان کو بولتا ہوں دیکھو تم جس بستر پہ سوتے ہو تمہارے پاس آپشن ہے، ادھر سے بھی اتر سکتے ہو، ادھر سے بھی اتر سکتے ہو. شادی شدہ صرف ادھر سے اتر کے جا سکتا ہے، دوسری طرف، دوسری سائڈ اس کے پاس نہیں. تو خیر بیان ہمارا کہیں اور چلا گیا، بات ختم کر رہا ہوں. انسان کو میرے بھائی فضیلت جزوی کے بجائے فضیلت کلی جو حاصل ہے وہ اچھا عمل پہ ہے. اس میں چپڑاسی ہو یا کوئی بہت بڑا آفیسر ہو، وہ سب اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ برابر. ابو جہل سردار تھا، ابو لہب سردار تھے، جنت میں نہیں جائیں گے. بلال حبشی غلام تھے، رنگ بھی سیاہ تھا، موٹے ہونٹ تھے، لیکن ان کے جنت کی آہٹ قدموں میں، ان کے قدموں کی آہٹ نبی نے جنت میں سنی ہے. تو یہ فضیلت ہے اصل. بیان کر ہم کہیں اور سے چلے تھے، کہیں اور پہنچ گئے، لیکن جہاں بھی پہنچے آخر میں جو پہنچے ہیں نا، وہ جو کنوارے والی بات ہے وہ خاندانی ہو گیا. تو اس لیے کنواروں کو میں شادی کے فضائل سناتا ہوں، لیکن جب رشتہ نہیں مل رہا तो भाई यही सोच के एंजॉय करो, अभी हमारे पास आजादी है, हम यहां से भी उतर सकते हैं, यहां से भी उतर सकते हैं, शादी हो जाएगी तो सिर्फ इधर से उतर सकेंगे, इधर से नहीं। जब तक नहीं हो रही तो यही सोचो ना। अब इससे कोई कह लो खुद शादियां करते हैं और कंवारों को कह रहे कंवारेपन के फजाइल, तो इसी तरह मेरे भाई जैसे ये इतराज दुरुस्त नहीं है, ऐसे ही कोई कहे मुफ्ती साहब खुद जनाब रेवों में घूम रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि दुनिया मुसाफिर खाना है, तो ये यही मिसाल यहां भी चस्पा होती है। समझते हो भाई, अल्लाह की तरफ से अगर गुर्बत है तो सबर ही करना है और क्या करना है। फिर हमारे नबी की हमारे सामने मिसाल है, 40-40 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने मिस्कीन इसलिए रखा कि जो कुदरत की तरफ से जो मिस्कीन और गरीब होंगे तो उनके सामने पैगंबर की मिसाल रहेगी, तो वो गरीब सबर कर पाएगा कि यार सबसे बड़ा मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब उनके घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था तो इससे पता चलता है चूल्हा घर में जलना ये अल्लाह से मोहब्बत की दलील नहीं है, और ये इसकी भी दलील नहीं है कि अल्लाह आपसे नाराज है। इसलिए फजीलत कुल्ली की तरफ को फोकस करो, दौलत में भी अल्लाह को राजी किया जा सकता है, गुर्बत में भी, लेकिन आखिरत उसी को मिलेगी जो जिससे अल्लाह राजी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो मालदार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि है यार पैसा है या नहीं है। समझते हो या नहीं समझते, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।
आपने इजाजत दी कि मैं अरीदा सूफिया सुहेल बिनते मोहम्मद सुहेल राणा का निकाह 1,00,000 रुपए मुअज्जल मेहर में सैयद मुईज हसन बल सईद आले मोहम्मद से करूं, इजाजत है? जज़ाकअल्लाह। अच्छा भाई, मोहम्मद मुज़म्मिल सिद्दीकी वल्द अब्दुल खालिक कहाँ है दूल्हा? आप हैं माशाल्लाह। अफीफा बिनते सईद खान मेहर की रकम 2,00,000, दुल्हन के वकील कौन है भाई? सॉरी आप तो माशाल्लाह। आपने इजाजत दी कि मैं अफीफा बिनते सईद खान का निकाह मोहम्मद मुज़म्मिल सिद्दीकी वल्द अब्दुल खालिक से करूं, इजाजत है? الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب سيد معيذ حسن آپ ہیں؟ سيد معيذ حسن بل سيد آل محمد، میں نے 1,00,000 روپے معجل مہر میں آپ کا نکاح عریدہ صوفیہ سہیل بنت محمد سہیل رانا سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟
قبول ہے،
دور سے بولنے
قبول ہے،
جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ جناب محمد مزمل صدیقی ول عبد الخالق، میں نے 2,00,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح عفیفہ بنت سعید خان سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟
قبول ہے،
جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ یہ سہیل بھائی کا جو میں نے واقعہ سنا ہے نا، یہ چائنا بہت جاتے ہیں، ان سے میں نے بولا ہوا یار میرا چائنا کا ویزا لگواؤ، اتنے ملکوں کا سفر ہو گیا ہے چائنا کا نہیں ہوا ابھی تک، تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہمارا اپنے خرچے پہ چائنا کا سفر ہو انشاءاللہ۔ تو وہاں چنگ چانگ
ویڈیو سارے بند کر دو گے،
سنیں گے۔ اچھا، دعا سے پہلے ایک اور بات سن لیں کہ نکاح کی ویڈیو بنا لیں، بس نکاح کے بعد بیان کی نہ بنایا کریں، یہ والی یہ تو ریکارڈ ہو ہی رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھو دادا کو وکیل بنایا ہے، بچی کے جو دادا ہے نا वो दुल्हन के वकील हैं, सुहेल भाई की जो बच्ची का निकाह हो रहा है तो उनके दादा को वकील बनाया है। यही होना चाहिए, दुल्हन के वकील बहनोई बन रहा होता है और नामहरम चचाजाद खालाजाद ये बन रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने बाप दादा को वकील बनाया है। और ऐसे मौके पे घर के बड़ों को वैसे भी इज्जत देनी चाहिए, समझ रहे हैं ना, बाप के बजाय प्रोटोकॉल किसको देना चाहिए, बाप के भी बाप को। लोग कहते हैं तू हमारा बाप है तो हम तेरे बाप का भी बाप है, कहते हैं ना लोग, तू अगर मेरा बाप है तो हम तेरे बाप का भी क्या है, बाप है। तो दादा को फजीलत उर्फ ने भी दी है, कल्चर ने भी दी है, इस्लाम ने भी दी है। तो ये अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने वकील किसको बनाया, बच्ची के दादा को। हालांकि बाप शरी वकील होता है लेकिन वो रिस्पेक्ट का तकाजा ये है कि भाई जब घर में बड़े अब्बा मौजूद हैं तो छोटे अब्बा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जब बड़े मौजूद हैं छोटों की हैसियत नहीं होनी चाहिए। तो आजकल हमारी सोसाइटी में ये सेटअप भी खत्म होता जा रहा है। दादा बेचारा खांसने के लिए रखा हुआ होता है, बस एक कोने में बैठा होता है, कोई उसको कहीं भी पूछता नहीं है, रिश्ते नातों में उसकी दो टके की वैल्यू नहीं है। तो जो खानदानी लोग होते हैं वो हर जगह अपने बड़ों को वैल्यू देते हैं। हमने देखा खानदानी लोग जब रिश्ते नाते तय कर रहे होते हैं, भाई दादा आएंगे बात करने के लिए, दादा आएंगे। तो ये वैल्यू देनी चाहिए घर में। दुआ कर लें जो दो निकाह हुए, अल्लाह ताला इनमें बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाह इन दोनों निकाहों को अपने दरबार में कबूल फरमा, अल्लाह इन दोनों जोड़ों को तादम हयात इस निकाह की खूब खूब बरकतें नसीब फरमा, तादम हयात कामयाब इस दिवाजी जिंदगी नसीब फरमा, मोहब्बत के साथ उल्फत के साथ बरकतों के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमा, आपस के इख्तिलाफ व इंतशार से, लड़ाई झगड़ों से, हर किस्म के शर फसाद से अल्लाह इन दोनों जोड़ों की हमेशा के लिए हिफाजत फरमा। अल्लाह इन निकाहों को इनके खानदान में जोड़ का मोहब्बतों का जरिया बना, हर तरह की शर से, हसद से और शैतान के फितनों से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। जिसकी जो जायज मुराद हो अल्लाह उसकी मुराद को पूरा फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अल्लाह ताला बहुत मुबारक करे भाई आपको भी। ये अब कोई ऐसा सवाल हो ना तो तहरीरी में जमा करा दें हमारे दारुल इफ्ता में यहाँ करीबी, तो उसका रिटर्न में जवाब, रिटर्न में तहकीक। कुछ इख्तलाफी मसले ऐसे होते हैं जितना उछालोगे उतना लोग फितने में पड़ेंगे, उनको दबा देना बेहतर होता है। तो बाज़ लोग चाहते हैं कि हम कोई उल्टी बात करें और फिर लोग जवाब दें और मशहूर हो जाएं, तो ऐसे कोई सवाल हम ये नहीं कह रहे कि जवाब नहीं देंगे, ऐसे सवाल तहरीरी सूरत में जमा करा दो, रिटर्न में जवाब मिलेगा, भले फिर उसको नेट पे डाल दो, वो आपका मसला है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दे जिंदा किए थे, जो मुर्दा दिल है वो नबी ने जिंदा किए हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों में ये बात तो है कि आपने चांद के दो टुकड़े किए, ये भी मौजज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां मुबारक पानी में डाली तो चश्मा उबलने लगा, एक दूध का प्याला दर्जनों लोगों को काफी हो गया, हांडी में थोड़ा सा सालन था बीसियों लोगों ने खाया और आपने फरमाया हांडी का ढक्कन नहीं हटाना, बस निकालते रहो खिलाते रहो। ऐसे बहुत सारे मौजज़े हुए, लेकिन मेरे इल्म में कोई ऐसी हदीस नहीं है कि मुर्दे को जिंदा करने का मौजजे का सुदूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे इल्म में नहीं है, अगर किसी के इल्म में हो तो रेफरेंस दे दे मुझे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर किसी के घर इंतकाल हो जाए, खत्म लेना जायज है या नहीं? जायज नहीं है भाई, ये बिदअत अमल है। देखो जब किसी के घर में इंतकाल हो जाए, इंतकाल से पहले क्या करना है ये भी शरीयत ने बताया, इंतकाल के बाद क्या करना है ये भी हमें शरीयत ने बताया। इंतकाल से पहले क्या करना है, नंबर एक उसको बचाने की कोशिश करना है कि इंतकाल ना हो, कोई ऐसा काम नहीं करना कि जल्दी इंतकाल हो जाए उसका, हॉस्पिटल लेके जाना है, ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना है, उसके सामने तसल्ली की बातें करनी है, उसको डिप्रेशन में नहीं लेके जाना कि तू मर रहा है बस, अब बेटा अब तो कुछ नहीं हो सकता, तू मरेगा, तसल्ली की बातें, उम्मीदें दिलानी है, ये शरीयत का हुक्म है। अगर उससे कुछ गुना हुए हैं तो मौत के वक्त उनकी भी उम्मीदें दिलानी है, क्योंकि अब अमल का दरवाजा बंद हो गया, तो अल्लाह की रहमत के उनसर को ज्यादा सामने रखना है। जब तक मौत का वक्त नहीं है तो गुनाहगार है, तो फिर उसको ज्यादा उम्मीदें नहीं दिलानी, डराना है ताकि तौबा करे, लेकिन अब तो तौबा तो बेचारा अब लेटे लेटे ही करेगा ना वो, तो इसलिए हर वो काम करना है जिससे उसकी टेंशन दूर हो। और जब मौत वाकई हो जाए तो फिर क्या करना है ये बहुत अच्छी तरह से समझो। सबसे पहले सब्र करना है, جو خود بخود رونا آتا ہے وہ تو نیچرل ہے, محبت کا تقاضا ہے. پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جن کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے, یہ تو فطری چیز ہے. چیخنا چلانا نہیں ہے, گھر کی خواتین کو چیخنے چلانے سے روکنا ہے, اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکائی اہلہ علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جب لوگ گھر میں میت پہ چیخ چیخ کے روتے ہیں اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے. یہاں ایک سوال اٹھایا گیا, بھائی یہ تو نہیں چیخ رہا, دوسرے کے گناہ کی سزا اس کو کیوں مل رہی ہے؟ وہ اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے گھر والوں کی تربیت کیوں نہیں کی, ان کو بتایا کیوں نہیں, کہ صبر کیوں نہیں سکھایا. گھر کا سربراہ تھا نا, تو اکثر سربراہ ہی پہلے جاتے ہیں, تو اس نے بتایا کیوں نہیں ان کو. تو اگر اس نے تربیت کی تھی پھر بھی وہ چیخیں, پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا. تو اس لیے گھر کی مستورات کو بتایا جائے, چیخنا چلانا نہیں ہے, صبر کرنا ہے. ایک کام ہو گیا. نمبر دو, اس کے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فوراً قبر والے کو پہلے یقین ہو جائے مر گیا ہے, ایسا نہ ہو سکتے میں گیا ہوا, وہ شوق لگا اس کو, اس کو پتا چلا آپ نے دوسری شادی کر لی ہے, شوق میں چلا گیا وہ ایک دم, کیوں ہو گیا, اور آپ نے اٹھا کے دفنا دیا اس کو. کیوں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بندہ سکتے میں گیا. میں نے ایک واقعہ سنا ہے نا, ایک صاحب کی ساس کا, میرے پاس فون آئے میری ساس کا انتقال ہو گیا, گھر کے باہر تمبو ٹینٹ لگ گئے تعزیت کرنے والوں کے لیے, تھوڑی دیر میں فون آیا میری ساس زندہ ہو گئی ہیں. کہہ رہے ایمبولینس میں لے کر آ رہے تھے ہاسپٹل سے نا کراچی کی روڈ, اللہ کا بڑا فضل ہے, اتنا زور سے جھٹکا آیا کہ وہ نبض چلنے لگی ان کی, وہ سکتے میں گئی ہوئی تھی, ڈاکٹر سمجھ گئے کہ مردہ ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سن کے یہ داماد سکتے میں چلا گیا ہوگا, اس کا پھر میں نے رپورٹ نہیں لی بعد میں, تیرے ساتھ کیا ہوا. خیر مذاق ہے, ساسیں ایسی نہیں ہوتی. تو یقین ہو کہ انتقال ہو گیا ہے تو اب فوراً کیا کرنا ہے, دفنانے میں جلدی. غیر مسلموں میں تین تین چار چار پانچ دن رکھنا نارمل ہے, ہمارے ایسا نہیں ہے بھائی. جس ملک میں ہو وہیں دفنا دو, کوشش یہی کرو جہاں ہے وہیں دفنا دو. تو فوراً قبر والے سے رابطہ کرنا ہے, بھائی قبر کھودو. یہ کتنے کام ہو گئے؟ دوسرا کام, غم چیخنا نہیں ہے, نمبر دو فوراً دفنانا ہے, نمبر تین. اچھا دفنانے میں یہ نہیں کہ چچا آ رہا ہے, ماموں آ رہے, خالے آ رہے, پھوپھا, دو دو دن لگ جاتے ہیں آنے میں, ٹکٹ نہیں مل رہے ہوتے. ہاں اسی دوران کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے. تیسری بات, میت اور دلہن میں فرق ہے. جب کوئی محلے میں نئی دلہن آتی ہے, منہ دکھائی ہوتی ہے, ساری خواتین آ کے, اب تو مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بغیرت بن کے, لیکن ساری خواتین آتی ہیں دیکھتی ہیں تو ٹھیک ہے, دلہن ہے بھائی. مردہ چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز بولو نہیں. صرف اس کے بیٹے بیٹیاں بہت ہی قریبی اس کے چہرہ دیکھ لیں, ورنہ اس کے چہرے کو چھپایا جائے, پبلک میں نمائش نہ کی جائے, یہ میت کی توہین ہے. توہین ہے یہ میت کی, نہ دکھاؤ اس کو, چھپاؤ. کیونکہ انسان کتنا ہی نیک ہو, مرنے کے بعد چہرہ بگڑتا ہے اس کا, یہ نیچرل ہے. قبر میں جائے گا کیڑے کھائیں گے نا, تو یہ نیک لوگوں کی لاش کو بھی کیڑے کھاتے ہیں, یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو پروسیس ایک نیچرل پروسیس ہے, سب کے ساتھ ہوگا. تبھی تو اللہ کہتے ہیں قیامت میں دوبارہ یہ عمل ریورس کروں گا, مٹی سے دوبارہ انسان بناؤں گا, پھر جنتیوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا, جہنمیوں کو جہنم میں. تو اس مٹی تک پہنچے گا تو ریورس ہوگا نا. تو نیک لوگوں بھی ریورس ہوں گے اور جنت میں جائیں گے, برے بھی ریورس ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے, لیکن ریورس کے پروسیس سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا. تو یہ ریورس کا پروسیس جب ہی ہوگا جب پہلے مٹی بنے, اور مٹی بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کیڑے پڑے جسم میں, خراب ہو باڈی. تو نیک آدمی بھی مرتا ہے, باڈی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, چہرے میں وہ رونق نہیں رہتی. تو اس لیے چھپایا جائے, میت چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز نہیں. اور ہمارے یہاں نمائش ہو رہی ہے, سیلفیاں ہو رہی ہیں میت کے, ناک میں روئیاں ٹھسی بھی ہوتی ہیں, وہ ویسے ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے, پھر اس کی سیلفیاں, پھر فیس بک پہ ہائے ہائے ہائے, پھر کیا ڈرامہ لگایا ہوا یار. یہ غیر مسلموں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, جاہلوں پہ سوٹ کرتی ہیں, سمجھدار لوگوں میں, خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے. چھپاؤ اس کو, منہ پہ کپڑا ڈال دو, دکھاؤ نہیں اس کو. ہاں بعض شہدا کی کرامتیں ہوتی ہیں کہ ان کی باڈی سلامت رہتی ہے, یہ بعض بزرگوں کی باڈی سلامت, وہ تو ہزاروں میں کوئی ایک, وہ تو کرامت ہے نا. کرامت تو کوئی اصول کی محتاج نہیں ہوتی. انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں, وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے انبیاء کے اجسام. تو فوراً اس کو دفنانے کی فکر, اس میں کسی کی پرواہ نہ کرے, کون رو رہا ہے, کون پیٹ رہا ہے, نہ نہ دفنانا ہے. تین کام ہو گئے. چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ جنازہ غسل دینا ہے فوراً. غسل عیدی سینٹر میں نہیں دلوانا,
اپنی میت کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے کے غسل دلوانا یہ میت کی بہت بڑی بے اکرامی ہے. آخری سفر تو انسان اکرام کر لینا, اپنا بھائی ہے, باپ ہے, دادا ہے, غسل خود دینا ہے اس کو, یہ میت کی آخری خدمت ہے. بڑھ چڑھ کے خدمت کرنی ہے, بھائی میں غسل دوں گا. لوگ اپنے باپ کو ایزی سینٹر بھجوا دیتے ہیں, یار لاوارث لاشیں جاتی ہیں, آپ تو وارث ہو یار. بیٹیاں ماں کو خود غسل دیں, دادی نانیوں کو خود غسل دیں. بہشتی زیور میں غسل کا طریقہ لکھا ہوا ہے, وہ پڑھ لیں. اس تفصیل بہشتی زیور جامعہ ترشید نے آسان کر کے چھاپی ہے, کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. تو اس کو خود محبت سے نہلائیں اپنے ریلیٹو کو. یہ کتنے کام ہو گئے؟ چوتھا. پھر کفن دینا ہے, کفن کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے بہشتی زیور میں, حدیث سی سے مستمت ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, سب اس کو مانتے ہیں. وہ چوتھا طریقہ ہو گیا, کفن دے دیا آپ نے, اور پھر اس کو نماز جنازہ. اچھا اب نماز جنازہ میں جتنے زیادہ کراؤڈ ہوگا اتنا اچھا ہے میت کے لیے, لیکن یہ وہ کراؤڈ جو سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق کا کیا مطلب ہے؟ سرے دس جتنا مجمع ہو جائے. مجمع جمع کرنے کے لیے میت میں تاخیر کرنا اس مجمع کی کراؤڈ کی فضیلت نہیں ہے. کہ جی ہم بدھ کو انتقال ہوئے جمعے کے دن دفنائیں گے کیونکہ جمعے کو کراؤڈ بہت ہوگا, نا 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 نا, دو سنتیں ٹکرا رہی ہیں. ایک یہ کہ کراؤڈ زیادہ ہو, دوسرا یہ کہ جلدی دفنایا جائے. تو ان دونوں میں جلدی دفنانے کی ویلیو زیادہ ہے. حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے ایک بڑھیا بیچاری مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی, اس کا انتقال ہو گیا, صحابہ نے رات ہی کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. نبی کو فجر میں پتا چلا, فرمایا کہاں ہے وہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس کے رات کو انتقال ہو, ہم نے رات دفنا دیا. تو آپ نے فرمایا مجھے اٹھا دیا, یعنی مجھے بتا دیا کرو, میں آتا جنازے میں اس کے, کیونکہ میرے جنازہ پڑھنے سے اس کو فائدہ ہوگا. دیکھو صحابہ نے اس یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگیں گے تو آپ پڑھائیں گے جنازہ, یہ نبی ہی کی تربیت تھی. پھر نبی نے قبر پہ جا کے دعا مانگی ان صحابیہ کے لیے. تو اس لیے جلدی دفنانے کا حکم ہے, اس میں تاخیر نہ کی جائے. تو کراؤڈ اسی دوران زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. پانچواں کام کیا کرنا ہے؟ جب اس کو آپ جنازہ گاہ کی طرف یا میت کو قبر کی طرف لے کے جائیں گے تو آہستہ آواز سے ذکر کریں گے. ایسے موقع پہ جہرن ذکر ثابت نہیں ہے. لوگ زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہ یہ ثابت نہیں ہے. نماز جنازہ خود ایک دعا ہے, نماز جنازہ کے بعد الگ سے دعا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا, بدعت جو بھی ہوگی غلط ہوتی ہے وہ. تو بس نماز جنازہ پڑھایا اور میت کو, کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ نماز جنازہ کے بعد نبی نے دعا مانگی ہو اسی موقع پہ. ہاں قبر پہ دعا مانگیں آپ, تو فوراً جنازے کے بعد اس کو لے کے جانا ہے اور اس کو دفنانا ہے دائیں کروٹ پہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیدھا چت لٹا دیتے ہیں اور چہرے کو قبلے کی طرف کر دیتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. پوری باڈی کو قبلے کی طرف کروٹ کے بل لٹانا چاہیے. اس کا سینہ کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف. پھر وہاں دفنانے میں بھی جو میت کے قریبی لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, وہ خود قبر پہ مٹی ڈالیں, غور کن کے حوالے کر دیتے ہیں, خود بھننے بنے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بالکل بت کی طرح کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی اپنے باپ کی اپنی ماں کی آخری خدمت ہے, بڑھ چڑھ کے کرو, مٹی ڈالو, تھوڑے میلے ہو جاؤ گے نہا لینا آ کے, بڑھ چڑھ کے مٹی ڈالو اس کے اوپر, خود جتنا کام خود کر سکتے ہو خود کرو, پھر باقی وہ کر لے بیلچے سے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے وہاں اس کے لیے دعا مانگو. اس میں بھی اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, کبھی کبھار اجتماعی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا معمول بنا لینا, اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. سب لوگ دعا مانگیں اور واپس آ جائیں. جو بہت ہی قریبی کوئی میت کے ہوں وہ کچھ دیر مزید بھی وہاں ٹھہر کر اس کے لیے دعا مانگیں. حدیث میں اس کی بھی ترغیب ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, آدھا گھنٹہ بنتا ہے یہ, 20 منٹ سے عرب بہت کھٹاکھٹ یہ کام کرتے تھے, 20 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی بھی جو قریبی ہیں وہ بیٹھ جائیں وہاں, اس کے لیے دعا مانگیں اور باقی سب لوگ واپس آ جائیں. یہ کام تجہیز و تکفین کا ہو گیا ختم. اب گھر میں تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہوں گے, تو جو یہ جنازہ پڑھ کے دفنا کے آئے ہیں جو لوگ, ان میں جو بھوکے ہیں بےچارے اور دور دور سے آئے ہوئے ہیں, وہ اب اڑوس پڑوس میں اپنے گھر کھانا نہیں کھا سکتے, دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں, کوئی لانڈی سے آیا ہے, کوئی کرنگی سے آیا ہے, تو اب یہ گھر جائیں گے تو کھانے میں بہت تاخیر ہو جائے گی, پیٹ کمر سے چپک جائے گا. ان کے لیے اگر کوئی اڑوس پڑوس میں کھانے کا انتظام کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے, کیونکہ وہ بےچارا دنیا سے گیا, یہ تو پیٹ کے ساتھ ابھی زندہ ہے نا, ان کو تو کھانے کی, ایسا تو نہیں اگلا جنازہ ان کا ہو پھر. تو اس لیے ان کو اڑوس پڑوس والے کھانا کھلا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ بہتر ہے. دور سے آئے ہوئے اڑوس پڑوس والے وہاں بیٹھ کے نہ کھائیں, کیونکہ میت کے موقع پہ کھانا ثابت نہیں ہے. کھانا خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے, یہ تو ضرورت کی وجہ سے کھا رہے ہیں. اور اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے 3 دن تک ان کا کھانا خود پکوائیں, خود کھلائیں, کیونکہ وہ غم کی وجہ سے کھانا نہیں پکاتے, ان کو غم ہوتا ہے, تو اڑوس پڑوس والے ان کے کھانے کا انتظام کریں, اور ان کے جو مہمان تعزیت کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی اگر کھانا کھلا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اور 3 دن کے بعد پھر تعزیت بھی نہ کی جائے. ہاں وہ شخص تعزیت کرے جس کو 3 دن تک موقع نہیں ملا, سفر میں تھا, دور سے آ رہا ہے, اب تو ویسے ٹیلی فون کے ذریعے تعزیت ہو جاتی ہے, 3 دن کے بعد نہیں, بس بہت, سب نے جانا ہے, کوئی پہلی دفعہ کوئی ایسا کام نہیں ہو جو آپ ہی کے گھر میں ہوا ہے. یہ آدم علیہ السلام اور اما ہوا جہاں آئے تھے تو اس کے بعد تو دنیا پھیلتی گئی ہے, مرتے گئے ہیں, جیتے رہے ہیں, تو سب تو اسلام 3 دن کے بعد کہتا ہے بس ختم, اب غم کو بھلاؤ, ویسے 3 دن میں بھی بھلانے کی کوشش کرو. اس کے بعد کیا کرنا ہے, سب سے پہلا کام, اب یہ نتیجہ ہوگا نہ 40واں ہوگا, میت کے لیے دعا مانگنی ہے, اسال ثواب ہے, وہ کوئی خاص دن وقت متعین نہیں ہے, ساری زندگی ہے. وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے ہر عمل ختم سوائے 3 باتوں کے, ولد صالح یدعو له, اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگے, تو ضروری نہیں کہ صرف اولاد ہی ہو, اولاد کے علاوہ بھی کوئی, کیونکہ اکثر اولاد ہی یاد رکھتی ہے تو وہ اکثر مانگتی ہے دعائیں, اس لیے اولاد کا تذکرہ کیا, ورنہ کوئی بھی دعا مانگے گا میت کے لیے تو قبول ہوگی, اللہ سے امید ہے. اسی دعا میں اصال ثواب بھی ہے, اللہ یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کا ثواب فلا کو پہنچا دے, یہ بھی دعا ہی میں ہی آتا ہے نا. ولد صالح یدعو له او علم ينتفع به, جو علم چھوڑ کر گیا ہے دنیا میں, جو ہدایت دے کر گیا ہے, وہ جب تک دنیا میں نیکی رہے گی اس کو ثواب ملے گا. اور تیسری او صدقۃ جاریۃ, صدقہ جاریہ, کوئی درخت, کنواں, مسجد, مدرسہ, جس کا ثواب چلتا رہے گا تو یہ اپنی فیکٹری کھول کے چلا گیا, خود بھی کر سکتے ہیں, اس کی اولاد بھی اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہے. تو یہ کام نہ تیسرے دن, نہ چوتھے دن, نہ 40واں, نہ سال, یہ جب موقع ملے قیامت تک کرنا ہے. ہم جب والد صاحب, جب میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے کس کے لیے بھائی, اپنے والدین کے لیے, دادا دادی, نانا نانی, ان کے لیے, تو یہ تو قیامت تک, یہ تیسرے اور چوتھے دن کی کوئی قید نہیں ہے, اب یہ قیامت تک, یعنی قیامت ہو رہا جب تک آپ زندہ ہیں, تو ان کو یاد رکھنا ہے دعاؤں میں ہمیشہ, اور ان کے لیے صدقہ کرنا ہے یہ ہمیشہ, اور کچھ نہیں کرنا بس. اب ایک انتہائی اہم کام جس کا قرآن نے حکم دیا, 3 دن گزر گئے کیونکہ غم میں ہوتا ہے انسان, فوراً اب وراثت, 3رے دن کے بعد کیا کرنا ہے, وراثت تقسیم. 3 دن بھی اس لیے کہ وہ ذرا غمزدہ ہوتا ہے انسان, 3 دن کے بعد اب وراثت میں تاخیر نہیں کرنی ہے, بھائی دیکھو ابا کی کیا کیا وراثت ہے, کس کو کتنا حصہ ہے, فوراً بعض مائیں آ جاتی ہیں, اب باپ کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا اور حصے بقیے جائیدادیں نوچنا شروع کر دی, تو اماں کو ایسے جذباتی ڈائلاگ اماں بولیں گی, اماں کو بولو اماں آپ ہماری اماں ہو لیکن وہ اللہ کیا ہے, ہمارا اللہ ہے, اس نے قرآن میں حکم دیا ہے, نبی نے حدیث میں حکم دیا, مالی معاملات میں گڑبڑ نہیں, ابا کی وراثت پوری پوری کیا ہوگی, تفصیل. اماں کہیں گی جب تک میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا, اماں اللہ میاں نے یہ نہیں کہا جب تک اماں زندہ ہو تو وراثت تقسیم نہیں ہوگی, اماں کے بعد ہوگی, اللہ میاں اور آپ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, اب اس میں کس کو ماننا ہے, ہم نے اللہ میاں, اماں آپ کو بھی ہم اماں اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ کے قدموں میں جنت ہے, لیکن جب اللہ اور آپ کے حکم کا ٹکراؤ ہوگا تو پہلے کون ہے, اماں. اماں کہے گی سارا میرا ہے, تو آپ کہو گے اماں اب اللہ میاں نے بولا ہے کہ ابا جب مر جائیں تو اماں کو 12.5% دینا, 8واں حصہ آپ کا اماں, ٹھیک ہے نا, اماں زیادہ ہے, اماں کتنا حصہ آپ کا ہے, اماں کہیں گی یہ بچے کس کے ہیں, بولو گے آپ کے ہیں, تو ان بچوں کا مال بھی کس کا ہے, میرا ہے, میں جب تک ہوں نا نا اماں, یہ ہوتا ہے سب کچھ, بھائی یہ کس کا ہے, بھائی اللہ میں 12 حصہ یا 5 آپ کا رکھے, تو وہ کہیں گی میں اتنی کلوز تھی اماں, جب اللہ کو زیادہ پتا ہے نا, تو اب آپ کی تو دنیا زندگی تقریباً گزر گئی ہے نا, تو آپ 12.5 ہم آپ کو دیں گے, اماں کہیں گی یہ گھر سے مجھے نکال دو گے, گھر بیچ دو گے, اماں نہیں, اللہ میاں نے اس کا بھی حل رکھا ہے, آپ کو رہائش دینا ہماری ذمہ داری ہے, اگر آپ کی وراثت کے پیسوں سے پوری نہیں ہوگی تو یہ الگ سے ہماری ذمہ داری ہے, ہم گھر دیں گے آپ کو, بھائی ماں کو گھر کا ٹھکانہ دینا کس کی ذمہ داری ہے, اولاد کی, وہ ہم کریں گے, لیکن وراثت میں گڑبڑ نہیں ہوگی, وراثت پوری تقسیم ہوگی, اس میں تھوڑا سا ڈھیڑ بننا پڑتا ہے, ورنہ امائیں بھی کھا جاتی ہیں, اللہ معاف فرمائے, ان اماؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی. تیسرے نمبر پہ کیا ہوگا, اللہ میاں نے سے بچوں کی وراثت کا قرآن میں حکم دیا ہے, لا یحل لکم ان ترثوا النساء, کرہا اس کو اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ کی, بہنوں کو لازمی دینی ہے وراثت, کیونکہ عورت ہے نا کمزور ہوتی ہے, شرم بھی آ رہی ہوتی ہے, تو بھائی پی جاتے ہیں, دیتے ہی نہیں, کہتے ہیں نہیں جب ہم ہیں نا, کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا, یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں, پوری کیلکولیشن تین دن کے بعد کر کے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ علماء سے رابطہ کر لیں. علماء کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ گھر کیسے ڈیوائیڈ ہوگا, یہ تو بڑا مسئلہ ہے, کیسے ہوگا, یہ تو گھر ٹوٹ کے کچن نمی کے پاس, واش روم بہن کے پاس, یہ کیسے. بھائی علماء یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کئی کئی سالوں سے, وہ آپ کو بتا دیں گے. سالوں سے پتہ نہیں ایک دم سالوں کی طرف ذہن کیوں جاتا ہے. خیر سالوں کے سن سالوں کی طرف ذہن چلا جاتا ہے میرا, کیونکہ سالے بہت ہیں نا میرے. تو کئی سالوں سے پھر وہی, تو اماں یہ کام نہیں کرنے دیتی نا. پھر دوسرا بھائی بہنوں کی وراثت نہیں دیتے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. چھوٹے بھائی ہوتے ہیں تو بڑا کہتا ہے میں بزنس میں چلا رہا ہوں. بھائی صاحب جو حصہ کا حصہ بنتا ہے وہ دو, پورا پیپر ورک کرو. پھر ہم نہیں کہہ رہے بزنس کو ڈیوائیڈ کرو, ایک مشترکہ بزنس ہے چل رہا ہے تو اس میں پارٹنرشپ ہوگی. بھائی اس کا اتنا حصہ ہے, اس کا اتنا حصہ ہے, اس کو اس کا پروفٹ دو. جو بھی ہے وہ علماء کے پاس بیٹھے تو پورا ایک طریقہ آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں وہ. تو اس میں پھر چھوٹے بھائی کی پراپرٹی ہے وہ بیچ نہیں سکتے آپ, نابالغ کی پراپرٹی نہیں بیچ سکتے آپ, کیونکہ بیچو گے. بہت سے لوگوں نے کیا کیا ہے, نابالغ بھائیوں کی پراپرٹی تھی کب بیچ کے کاروبار میں لگا رہا ہوں, کاروبار گیا برباد ہو گیا. تو اس میں علماء آپ کو بتائیں گے نابالغ بچے کی پراپرٹی نہیں بیچ سکتے آپ, وہ بڑا ہو کر سمجھدار ہو کے خود ہی, کیونکہ پراپرٹی بک گئی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کاروبار چلے کہ نہیں چلے. بہت سارے حکام ہیں ایسے, 1400 سال ہم نے اسلام دنیا پہ حکومت کی ہے بھائی, علماء نے, اسلامی حکومتیں تھیں نا, تو یہ اسلام ہی تو رہا ہے عدالتوں میں کامیابی سے چلا ہے. یہ تو خلافت عثمانیہ کے بعد پروگرام بڑھنا شروع ہوا ہے ہمارا, خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد. تو یہ کام کرنا ہے وراثت کی تقسیم کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, بس اور کچھ نہیں کرنا, باقی سب نہیں کرنے والے کام ہیں. یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. اور کبھی کبھار موقع ملے تو والدین کی قبر کی زیارت بھی کر لینی چاہیے, ویسے ہی قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے. لیکن زیارت سے زیادہ اہم کیا ہے, ان کے لیے دعائیں, زیارت سے زیادہ اہم دعائیں, یہ کرنے کے کام ہے. اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ نہیں کرنا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں ممانعت بھی تو نہیں ہے. بھائی ممانعت ہے, جب شریعت نے ایک طریقہ بتا دیا ہمیں کہ یہ طریقہ ہے تو اس کا مطلب اس کے علاوہ سارے طریقے غلط, تو سب طریقوں کو ختم کرنا ہے. نہ برسی ہے اسلام میں, نہ جو ہے وہ تیجا ہے, 40واں, کچھ بھی نہیں. مفتی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ ہو گیا بھائی کسی کے گھر میں انتقال, انتقال میں اتنا ٹائم نہیں لگا ہوگا جتنا میں نے اس کو بیان کرنے میں بتا دیا. اور میں نے اپنے بارے میں وصیت کی, سب نے مرنا ہے. ایک دفعہ میں نے وصیت کروائی تو لوگ کہنے ہائے آپ کیوں مر رہے ہو. بھائی سب نے مرنا ہے, آپ بھی تو مرو گے, کیا قیامت کا اعلان کر کے جاؤ گے آپ. تو میں نے وصیت کی ہوئی, میں مر جاؤں, مشہور لوگ مرتے ہیں تو بہت ڈرامے بازی بہت ہوتی ہے. پھر ہاں حضرت جی فلانے تھے, ڈمکانے تھے, اور حضرت جی کا جنازہ نکل رہا ہے, حضرت جی کا جنازہ انڈا موڑ سے ٹن کرتا ہوا وہاں جا رہا ہے, حضرت جی کا جنازہ یہاں سے ٹن کر کے وہاں جا رہا ہے, پھر وہاں جا رہا ہے, وہاں جاؤ. نا 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 نا, میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہوئی ہے, دوبارہ کر دیتا ہوں. جیسے میرے والد صاحب علاقے کے مشہور آدمی تھے, لوگوں کو بڑی محبت تھی, ہم مدرسے میں تھے, اطلاعی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ہم جیسے ہی گھر آئے راستے میں اطلاعی کے انتقال ہو گیا. رات کو 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور بس دفنانے میں اتنی تاخیر ہوئی ہے جتنی قبر کھدنے میں تاخیر ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. 9 بجے ہم دفنا کے فارغ ہو چکے تھے, وہ بھی اس لیے کہ 9 بجے جو ہے وہ قبر اس سے پہلے کھدی نہیں تھی, ورنہ رات ہی ہم نے ان کو غسل دے دیا. غم تھا, غم تو ہوتا ہے, وہ تو اب تک ہی ہے, اب تک ہے. تو فجر کی نماز میں جب اعلان ہوا تو اکثر لوگ فجر, لوگ زیادہ تر فجر نماز ہی بھی چھوڑ دیتے ہیں, فجر بہت کم لوگ ہوتے ہیں فجر میں. تو 9 بجے ہم دفنا کے گھر آ چکے تھے. پھر جب اعلان ہوا حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا, لوگ گھر آنا شروع ہوئے, بہت زیادہ ان کی الحمدللہ محلے میں عزت تھی. امام صاحب جو ہیں جب جنازے کا اعلان کرتے ہوئے, میں نے پہلی دفعہ ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا, جنازے کا اعلان کرتے ہوئے پہلی دفعہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا, امام صاحب کو, ہمارے والد صاحب کے انتقال پر. اتنی وہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. مقصد کوئی بہت زیادہ تعریفیں نہیں, ہر شخص میں خامیاں بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی, لیکن پبلک میں عوام میں ان کی ایک محبت تھی بس, اس لیے لوگوں کو غم بہت ہوا تھا, گھلتے ملتے تھے سب سے, اور کوئی ایسی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں تھے, پیسوں میں بالکل ایک نمبر تھے. تو ان چیزوں کی وجہ سے ایک تھوڑی سی ان کی ویلیو تھی. پھر نائب امام بھی تھے ایک طرح سے, یعنی نائب امام کا مطلب کہ جب امام صاحب نہیں ہوتے تو نماز تلاوت بہت اچھی کرتے تھے, بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے بغیر کسی فیس کے, تو شاگرد بھی بہت تھے ان کے. خیر تو لوگ حیران تھے, بھائی یہ انتقال بھی ہو گیا اور دفن بھی کر دیا, یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی یہی ہے, ہمارے ہاں اسی طرح ہی چلتا ہے. تو
ایسے میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہوئی ہے بھائی میری موت کی اطلاع ملے اللہ کرے کہ اللہ عمر میں برکت دے دین کی خدمت لے لے بہرحال مرنا سب نے تو جیسے ہی ملے فوری طور پہ قبر کفن دفن سمجھ رہے ہو جتنے لوگ اویلیبل ہوں اس وقت جنازہ پڑھاؤ اور کوئی تصویریں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے دفن کرو دعا کرو پتلی گلی سے نکلو بس بعد میں جو ہوتا رہے گا کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا وہ بات کی چیزیں کچھ زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہوں گے ہائے 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 کچھ کہہ رہے ہوں گے اچھا ہوا نکل لیا پتلی گلی سے خود ہی نکل لیا یا کسی نے نکال بھی سکتا ہے ہمیں تو مشہور لوگوں کو تو نکلتے نہیں ہے بعض دفعہ دھماکے میں نکال دیا جاتا ہے اللہ بچا کے رکھے خیر تو کراچی ہے پاکستان ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ خود نکلیں یا گن پوائنٹ پہ نکالے جائیں تو جو بھی ہو اصل تو شہادت کی موت ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ دین کی خوب خوب خدمت لے اور موت کون سی دے شہادت کی موت دے تو خیر اس کے بعد ہم نے کہا ہے بھائی سب کوئی نیا واقعہ نہیں ہوگا سب دنیا میں آتے ہیں اور سب دنیا سے جاتے ہیں اور کسی ایک شخص کے جانے سے یہ نہیں ہوتا ہائے دین کا کام اب کون کرے گا ہم کون سا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں سب علماء کر رہے ہیں تو اللہ جب تک دین کو رکھے گا علماء پیدا ہوتے رہیں گے تو بس دفن ہو گیا خلاص مفتی طارق مسعود صاحب تھے چار شادیوں پہ اچھی باتیں کیا کرتے تھے ہائے 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 ان کی زندگی میں کر لیتے تو موٹیویشن مل جاتی بس یہ رونا دھونا دو چار دن رو اس کے بعد دعا کی ضرورت ہے بھائی دعا ساری زندگی مانگو کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ہر شخص خطا کا پتلا ہے ہم سے بھی ہوئی ہوں گی مغفرت کی دعا کو فوکس کرو ایصال ثواب کو فوکس کرو دعائے مغفرت کو وہ تو ساری زندگی کرنی ہے لوگ علماء کے لیے دعا کرتے نہیں ہیں ہار پھول اور یہ ڈرامے بازیوں میں لگے ہوتے ہیں یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی مسلمانوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی تو میں نے تو سختی سے کہا ہے کوئی تصویریں نہیں ڈالی جائیں جیسے انتقال ہو دفن کر کے انا لوگ الفلاحیہ مسجد میں آئے بھائی حضرت اگر میں بڑھاپے میں گیا تو وہ بابا جی کا بیان ہوتا تھا وہ کہاں ہے آج کل جی انا للہ ہو گیا ہم کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھائی کیا کریں وہ دفنا دیا تو اس کے بعد پتہ چلا تو اس لیے میں نے تو وصیت کی بھی ہے کہ بالکل تمیز سے ہلکا پھلکا اور دفن قبرستان میں کرو یہ جو آج کل ایک نئی چیز پڑی ہوئی ہے کوئی بڑے بزرگ مرتا ہے تو یہ والے احاطے میں دفن ہوں گے نہیں بھائی یہ بھی سارے مسلمان ہیں جو قبرستانوں میں ہیں نا الگ سے پروٹوکول نہیں چاہیے یہی ہمیں مسلمانوں میں ہی اپنے جیسے گنہگاروں میں ہی دفن کر دینا الگ سے کسی وی آئی پی قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ احاطہ ہے یہاں پہ حضرت جی یہاں حضرت جی کیوں ہیں حضرت جی ہیں تو جہاں سب مسلمان جا رہے ہیں وہیں جائیں نا حضرت جی بھی ان کو وہاں جاتے ہوئے کوئی شرم کیوں آ رہی ہے نا حضرت جی ہوتا ہے اس کی ہر چیز ہی عجیب ہوتی ہے گھر میں دفن ہو رہا ہے وہ مسجد کے احاطے میں دفن ہو رہا ہے بھائی صاحب جو قبرستان بنا ہے سب مسلمانوں کے لیے تم بھی کیا تھے کوئی زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو جاؤ اسی قبرستان میں جاؤ ہاں بعض علماء نے کیا کیا ہوتا ہے کہ زمینیں خرید کے وقف کی ہوئی ہوتی ہے جیسے جامعۃ الرشید نے پلاٹ لیا ہوا ہے پلاٹ لیا ہوا ہے کہ بھائی جامعۃ الرشید کے جتنے بھی حضرات ہیں بڑے حضرات یا چھوٹے حضرات وہ یہاں دفن وہ تو پھر قبرستان ہی کے حکم میں ہو گئے نا تو وہ تو پھر نارمل قبرستان ہو گیا تو کسی نے اپنا خاندانی قبرستان خریدا ہوا ہو ایسے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے خاندانوں کی قبریں یہیں بنائیں گے تو وہ زمین لے کے قبرستان کے لیے وقف کر دیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اس کے ہم خلاف نہیں ہیں لیکن الگ سے وی آئی پی پروٹوکول کسی میت کو کہ بھائی یہ الگ سے اس احاطے میں دفن ہوں گے یہ ٹھیک نہیں ہے جیسے سب انسان رہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں ہمارا حشر مسلمانوں میں ہو بھائی جب سارے مردے قبروں سے اکھڑے تو انہی مسلمانوں کے قبرستان سے اللہ میں بھی اٹھ شاید اسی بیس پہ اللہ بخشش کر دے اسی بیس پہ اس قبرستان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں بھائی مسلمان تو ہیں نا ایمان پر تو ہیں تو الگ سے میں تو نہیں چاہوں گا کہ میرا حشر بالکل ایک الگ سی وی آئی پی قبر سے ہو رہا ہوں تو ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے تو ہم تو اس میں شاید بخشے بخشے آ جائیں کہ ہول سیل کے میں ہول سیل میں تھوڑے بہت دو چار لوکل مال بھی آ جاتا ہے کیا خیال ہے جب آپ کینوں کی پیٹی لے کر آتے ہو اچھے اچھے کینوں ہوتے ہیں دو چار پھر بھی سڑے ہوئے نکلتے ہیں لیکن وہ بھی ہول سیل کی وجہ سے آپ کے مال میں آ جاتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش کرے گا تو دو چار علائق بھی ہول سیل میں کیا ہوں گے ہو سکتا ہے بخشے جائیں اللہ کہے گا چلو اس قبرستان میں اتنے نیک نیک لوگ تھے دو چار 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 آٹھ آٹھ انیس انیس بچوں والے بھی پڑے ہوئے تھے اس میں چلو بھائی کنٹینر میں جب مال جا رہا ہے جنت میں تو دو چار یہ بھی لے جاؤ ہول سیل پہ برداشت کر لیا جاتا ہے ریٹیل پہ نہیں ہوگا الگ سے ایک الگ قبر سے مفتی طارق مسعود کو نکالا جا رہا ہے پھر حساب بھی ریٹیل پہ ہوگا میرے بھائی کیا خیال ہے سارے مردے یہاں سے نکل گئے کنٹینر بھر بھر کے جا رہے ہیں حساب کتاب جنت اور یہ والا الگ سے آ رہا ہے
الگ قبر سے کہ مسجد کے احاطے میں سامنے گارڈن میں حضرت جی کو دفنایا گیا. یہ والا جو ہے نا ابھی الفلائی میں تو انتقال ہو گیا, تم یہاں دفنانے کا خطرہ ہے تو میں نے منع کیا بھائی ادھر نہیں, یہ الگ سے پروٹوکول سے نکل کے آ رہا ہے تو ریٹیل پہ پھر میرے بھائی حساب ہوگا. اللہ الگ سے پورا پوچھے گا, بتا چار کے ساتھ کتنا انصاف کیا, 19 کی تربیت بھی کی یا خالی ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوا تھا, بچوں کی اسپیڈ بڑھائی بھی تھی کیا, اسپیڈ پہ سارا فوکس کیا یا تربیت پہ بھی فوکس کیا, کیا چھوڑ کے گیا ان کے لیے, دھواں چھوڑ کے گیا ہے کیا. وہ ایک صاحب تھے میرے دوست, ہر وقت سگریٹ پیتے رہتے, سارا پیسہ سگریٹ میں پھونک دیا. میں نے کہا کمبخت تو مرے گا تو وارثوں کے لیے صرف دھواں ہی چھوڑ کے جائے گا یا کچھ اور بھی چھوڑ کے جائے گا, کیونکہ ہر وقت سگریٹ پیتا رہتا تھا, بچے بھی تھے. تو میں نے کہا کچھ پیسہ بچا ان بچوں کے لیے چھوڑ کے جا یار, میں نے کہا ورنہ تو جو ہے نا دھواں چھوڑ کے جائے گا. ایک اور تھے ان کو وہ اتنی سگریٹ پیتے وہ کہتے مجھے شادی کرا دو. میں نے کہا دھواں نکلے گا اور کچھ بھی نہیں نکلے گا, اس لیے تو شادی چھوڑ دے, سگریٹ چھوڑ پہلے. تو ریٹیل پہ بھائی حساب ہوگا, بڑا کڑک حساب ہوگا, تو ہم اس قابل نہیں ہیں. ہول سیل پہ بخشی بخشانے کی چانس زیادہ ہے, اس لیے الگ سے کوئی وی آئی پی پروٹوکول مرنے کے بعد نہیں لیا کرو. ہاں نیک لوگوں کے ساتھ دفن ہونا بہرحال یہ فضیلت کی بات ہے, کسی نیک کے ساتھ قبر بن جائے تو سبحان اللہ. اچھا اورنگزیب کو استانی لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن موت ہو گئی, تو حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے جمعے کے دن موت فضیلت والی, اگرچہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے, تو اللہ کی سے امید اچھی لگا لینی چاہیے. بہرحال جمعے کا دن برکت کا دن ہے, لیکن اصل اعمال ہے میرے بھائی, اصل کیا ہے اعمال ہے. زہیر شاہ کراچی سے, مفتی صاحب میں نے غصے میں میری بیوی مجھ سے کہنے لگی مجھے طلاق دو, اور میں نے کہا میری طرف سے طلاق ہے تمہیں, پھر اس نے بولا مجھے طلاق دو, میں نے کہا میری طرف سے طلاق ہو گئی سمجھو, اب کیا میں رجوع کر سکتا ہوں اپنے والدین گھر میں, کیا طلاق. آپ نے جب پہلی دفعہ کہا نا میری طرف سے طلاق ہے تو اس سے ایک طلاق ہو گئی, جب اس نے دوبارہ کہا طلاق دو تو آپ نے کہا میری طرف سے ہو گئی, تو ہو گئی میں بظاہر یہی ہے کہ پہلی والی طلاق کو آپ نے اسی کی خبر دی ہے کہ دے چکا ہوں, ہو گئی ہے, تو اس سے پھر ایک طلاق واقع ہوئی ہے, رجوع کا حق آپ کے پاس ہے. محکمہ جنگلات کی اجازت کے بغیر اگر جڑی بوٹی کی نکاسی کی جائے اور اسی جڑی بوٹی کو غیر قانونی طریقے سے فروخت کیا جائے اور اس کی آمدن سے اپنی ضرورت پوری کی جائے اور زمین کے علاوہ مکس, یہ کیا ہے میکسن پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, کہ اجتماعی چراگاہ ہے, میرا تعلق گلگت کے دور دراز علاقے سے ہے, نام عبد الرحمان تابش. دیکھو جنگل پہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی, اگر جنگل سے کوئی جڑی بوٹیاں لایا ہے اس نے بیچا ہے تو آمدن حلال ہے, لیکن اگر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے تو یہ انلیگل ہونے کی وجہ سے ناجائز کام ہوگا, کام ناجائز ہے لیکن آمدن حرام نہیں ہوگی, کیونکہ آمدن تو ایک جائز چیز کی اور وہ کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے, مباح ہے. لیکن حکومت کے جیسے جنگل سے لکڑی کاٹ کے کسی نے بیچ دی تو گناہگار ہوگا, ناجائز ہوگا, کیونکہ انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے, جنگل اس طرح سے کٹ رہے ہیں تو ماحول خراب ہوگا, اس سے آکسیجن کا لیول گرے گا اور پولوشن پھیلے گی. تو گورنمنٹ جب ایسے قوانین بناتی ہے سب انسانوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے بناتی ہے. اب اس کی مثال دیکھو, جنگل میں شکار پر حکومتوں نے پابندیاں لگا, افریقہ میں جاتے ہیں اگر شکار پہ پابندیاں نہ ہوتی سب لوگ شیروں کو مار مار کے ختم کر چکے ہوتے, جنگلی حیات ہی ختم ہو چکی ہوتی, تو یہ خود انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. جنگل کے جانور بہت ساری انسانوں کی ایسی خدمت کر رہے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر سارے شیروں کو آپ مار دو گے نا تو ہرن اتنے پھیل جائیں گے وہ سارے جنگلات کھا کے ختم کر دیں گے. تو بین الاقوامی قوانین بنتے ہیں جنگلی حیات کی حفاظت کے لیے, حالانکہ شرعی طور پر تو جائز ہے شکار کرنا, آپ کسی بھی جانور کا بلا وجہ ظلم نہیں کرو, کھانے کے لیے کرو. اب لوگوں کو اجازت دیں تو سارے ہرن کھا کے ختم کر دیں گے, جب سارے ہرن ہی ختم ہو جائیں گے شیر کیا کھائے گا, شیر کیا کھائے گا, وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرے گا, جنگلی حیات ختم ہو جائے گی, بڑے مسائل, پوری زمین کا نظام برباد ہو جائے گا. تو اللہ نے انسانوں کو زمین کا ہاتھ, زمین کنٹرول میں لینے کی اجازت دی ہے, مینجمنٹ کی. انسان اپنی گروتھ ریشو کو کنٹرول نہیں کر سکتا, خوب سمجھو, کیونکہ انسان مقصود کائنات ہے, اس کی کنٹرولنگ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے یہ برتھ کنٹرول اور یہ جو فیملی پلاننگ کے سسٹم چل رہے ہیں یہ خلاف شریعت ہیں. بھائی انسان مقصود کائنات ہے, اس کو کنٹرول اللہ کرے گا, یعنی اس کی گروتھ ریشو کو, اس کا ایک نظام بنایا ہوئے اللہ تعالیٰ نے, اس میں دخل اندازی ٹھیک نہیں ہے, لیکن پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہے, تو وہ اپنے حساب سے کنٹرول کر سکتا ہے جانوروں کی, کہ بھئی اس جانور کی نسل بڑھ رہی ہے جنگلی حیات کے لیے نقصان دہ, اس کو کم کرو, اس کی بڑھاؤ وغیرہ وغیرہ. جیسے فارمی مرغی, ہم نے مرغیاں اتنے انڈے دیتی دی, ہم نے گن پوائنٹ پہ انڈا گیری شروع کروا دی مرغیوں سے. تو سائنس اتنی ترقی کرے گی, ہو سکتا ہے کل مرغے بھی انڈا دینا شروع کر دیں. خیر, तो इसलिए ये जो लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं, इंसानों के फायदे के लिए बनते हैं। तो अब जंगल की लकड़ियां या इस तरह से चीजें खत्म होंगी तो इंसानों ही को नुकसान होगा, इसलिए ये नाजायज बहरहाल है। लेकिन आमदन हराम नहीं है। आमदन इसलिए हराम नहीं है कि भाई फी नफसी ही, तो वो जो चीज बेच रहा है वो जायज चीज है, तो गलत अमल है। हर गलत अमल की आमदन हराम। स्मगलिंग की देख लो ना, स्मगलिंग एक नाजायज चीज है, मुल्क को नुकसान होता है, लेकिन स्मगलर जो प्रोडक्ट ला के बेचता है उसकी अर्निंग उसके लिए हलाल होती है, क्योंकि प्रोडक्ट अपने पैसों से खरीदी है उसने, और वो प्रोडक्ट फी नफसी कोई शराब भी नहीं है, और उसको बेच रहा है वो भी अपनी चीज है। अलबत्ता चूंकि मुल्क को नुकसान होता है तो इस नुकसान की वजह से इस अमल को नाजायज कहा जाएगा, बुरा कहा जाएगा, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। तो यहां भी ऐसे ही है, जो भी ये जड़ी बूटियों वाला काम कर रहे हैं वो ना करें तो अच्छा है। मसला जब होता है जब गवर्नमेंट खुद मिली हुई होती है, होता यह है कि गवर्नमेंट ने जंगलों पर काटने पर पाबंदी लगाई हुई होती है, वजीर जंगल ही काट काट के बेच रहा होता है। अब लोग देख रहे होते हैं यार ये खुद तो कमा रहा है फिर हमें कमाने नहीं दे रहा, फिर लोग कानून को तोड़ते हैं, फिर गवर्नमेंट कहती है उलमा से आप क्लिप बनाओ, आप लोगों को बोलो ये नाजायज है। भाई हम तो बोलेंगे नाजायज है, लेकिन जो गवर्नमेंट ही ये काम कर रही हो और रिश्वतें ले लेके कर रही हो तो लोगों पर फिर उस नाजायज का असर, उस फतवे का कोई असर नहीं होता, फिर अपने फतवे को बेवकूफ बनाना होता है। वो हमारे घर वाले, इसी तरह बाज इलाकों में स्मगलिंग होती है, हुकूमतें कहती हैं आप लोग बोलो ये नाजायज है। भाई अल्टरनेट क्या है आपके पास उसका? स्मगलिंग नाजायज है, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन बाज गरीब इलाके ऐसे हैं वो बॉर्डर से मिले हुए हैं, अगर वो स्मगल नहीं करते तो उनके तो आटा जो सोने के रेट में मिलेगा, उनको खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। एक दफा हमारी गवर्नमेंट लेवल पे किसी से बात हुई, हमने कहा आप फलां जगह स्मगलिंग क्यों नहीं रोकते, तो उन्होंने कहा हमने रोकी थी तो लोग भूख से मरना शुरू हो गए थे, ये हुकूमती नुमाइंदे नहीं बताया हमें। तो कह रहे फिर हमने कहा कि छोड़ो यार जाने दो, ठीक है ना। तो हमने कहा जब आप खुद कह रहे हो जाने दो, हम बोलेंगे नहीं जाने दो तो लोग मुफ्तियों से बदगुमान नहीं हो जाएंगे। मैंने कंट्रोल करना है तो आप बॉर्डर पे कंट्रोल करो, आपने खुद ही इजाजत दी थी। उन्होंने कहा भाई हमने पाबंदी लगाई थी तो आटा ही मिलना मुश्किल हो गया था, तो हमारे पास कोई उन लोगों को खिलाने का दूसरा ऑप्शन था नहीं, तो फिर हमने कहा जाने दो। तो खुद गवर्नमेंट कुछ चीजों में चशमपोशी से काम ले रही होती है कि हो रहा है होने दो। तो उस मौके उन जगहों पे हमसे ये फतवा निकलवाना कि नाजायज है तो ये गलत है, हमारे फतवे की दो टके की हैसियत नहीं रहेगी। लोग बोलेंगे हुकूमत ने गुजरने दे रही है और उधर उधर से हुकूमत कह रही है स्मगलिंग नाजायज है। तो भाई स्टेबल कंट्रीज जो होते हैं ना वो एक लॉ पे चलते हैं, ये नहीं होता उस बॉर्डर के लिए उसूल कुछ और है, उस बॉर्डर के लिए उसूल कुछ और है, इस वाले खांचे के लिए उसूल कुछ और है, उधर वाले खांचे के लिए, तो फिर उससे उलमा का फतवा बदनाम होता है, तो लोग उलमा से बदगुमान होते हैं। इसलिए फिर हम गवर्नमेंट से कहते हैं जो इंतजामी चीजें उसमें आप कंट्रोल कर सकते हो तो करो मेरे भाई, हमें कुर्बानी का बकरा। अब देखो कुंडा नाजायज है ना, असल मसला तो यही है, लेकिन कराची में पूरे पूरे इलाके किस पे चल रहे हैं? कुंडे पे। जो इलाके चल रहे हैं अब वैसे गवर्नमेंट कहती है कुंडा नाजायज है, तो भाई ये तो तुम्हें सबको पता है सारा कुंडा चल रहा है। वो कहते हैं अगर हम कुंडा निकाल लें तो हमारा कुंडा निकल जाएगा, बिजली नहीं होगी। गवर्नमेंट ने खुद ही उन घरों से 500 रुपए बांधे हुए के इलेक्ट्रिक वालों ने। तो इसमें बड़े मसाइल होते हैं, इसलिए ऐसी चीजों में हम फिर हुकूमत से कहते हैं भाई आप खुद कंट्रोल करो। हम तो एक जनरली एक उसूल बयान कर देते हैं कि कुंडा नाजायज है, इसके लिए कुंडा नाजायज है हम ये नहीं कहेंगे भाई, इसकी क्या मजबूरी है, किस इलाके में रहता है ये हमें नहीं पता। तो स्मगलिंग नाजायज है, फला शख्स के लिए नाजायज है ये मैं नहीं कहूंगा, मुझे क्या पता उसकी क्या मजबूरी है और बॉर्डर पे आपने खुद ही खांचे खोले हुए हो। तो इसलिए हम उसूल बयान करते हैं कि स्मगलिंग भी नाजायज, कुंडा भी नाजायज, लेकिन वसीम भाई के लिए कुंडा नाजायज है ये वसीम भाई जाने, गवर्नमेंट जाने, ठीक है। स्मगलिंग नाजायज है, गफ्फार के लिए भी नाजायज है, ना ना ना, ये गफ्फार जाने और गवर्नमेंट जाने, नाजायज है तो गवर्नमेंट को चाहिए रोक ले, ये उसूल है। अच्छा मेरे भाई हमारे घर तावीज पर बहुत यकीन करते हैं, हमारे घर वाले इसको कैसे खत्म करें? तावीजों के जरिए खत्म करें, घर वाले तावीज बनी आप मसूर की दालें ला ला के फेंकें, तावीजों को चक्कर में डाल दें, बेजार आके जान छुड़ाए इन चीजों से, पर्चियां लिख लिख के ना वसीम लिख दिया, फिर गफ्फार लिख दिया। ये तावीज पे जो यकीन करते हैं ना, इनको कोई भी पर्ची निकले ये डिप्रेशन में जाते हैं, गफ्फार लिख दो, वसीम लिख दो, सलीम लिख दो, सुबुक्तगीन लिख दो, तो बेहोश हो जाएंगे, बोले बहुत डिफरेंट किस्म का तावीज आया है, लकीरें यूं टेढ़ी मेढ़ी बना दो, वो डर जाएंगे बेटा इस तलाक का तावीज लग रहा है ये। जितना डरावना शक्ल बना दो ढांचे की ना, वो बोलेंगे अब तो बस बेड़ा ही क्या हो गया। रोज निकालो तावीज घर से, ऐसे खुद पर्ची डालो, नेफे में रखो, جس گھر والے کو تعویذ سے زیادہ اسی چپکے سے شلوار کے نیفے میں ڈال دو, پینٹ کی جیب میں ڈال دو, پینٹ میں نیفا تو ہوتا نہیں ہے, تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا نکلا, تو کوئی بڑی کہانی ہے بھائی. اور اگر ان کو آپ نے بالکل ہی یوں سمجھو کہ جیسے بم سے اڑا دیا, تو تعویذ رکھو اس پہ لکھ دو مفتی طارق مسعود. یار کچھ بہت ہی کچھ یونیک ہونے والا ہے. تو یہ تعویذ گنڈے والوں کا تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے, ساری زندگی سٹریس میں اور ڈپریشن. میرے گھر سے بھی تعویذ نکلے ہیں, ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی, اڑا کے پھر کیوں یاد ہے. کسی نے کہا یوں دفن کرو یوں دفن, میں نے کہا اللہ کا نام ہوگا تو عزت کے ساتھ نہیں رکھ لیں گے, نیا اللہ کا نام ہی نہیں ہے. اگر اللہ کا نام ہو تو پھر اللہ کے نام کو تو عزت دینی چاہیے نا, پھر اس کو یا تو جلا دو تاکہ پاؤں میں نہ آئے, یا کہیں دفن کر دو تاکہ پاؤں میں نہ آئے بس. لیکن اگر تعویذ میں اللہ کا نام یا کوئی دعا نہیں ہے, پھر تو یار کچرے میں پھینکا میں نے جا کے ادھر ہی. لوگوں نے کہا نہیں ایکچولی یہ کچرے میں نہیں, میں نے کہا جا بھائی یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچنا, 15-20 سال ہو گئے نکلے تھے. آگے میں نے کہا جا بھائی, ایسے ادھر ہی کچرا کنڈی تھی, کچرا کنڈیاں تو اللہ کا شکر ہے کراچی میں اتنی زیادہ ہیں. آگے پھینک دی میں نے, کہا جو ہونا ہے ہو جائے, اب تک بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے 19 کی رپورٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اچھا یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں کہتا, بار بار لوگ کہتے ہیں آپ اپنی شادیاں بچے کیوں, بھائی ہم نے کی اس لیے نظریہ آپ کا تبدیل کرنے کے لیے. تو جس آدمی نے کی اپنے لیے نہ ہو, صرف اپنے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے, فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے, تو پھر اس کو تو بار بار یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی 2004 میں ہم باتیں کرتے تھے اور آج دیکھو اللہ نے پوری کروا دی, اللہ برکت دے. باقی آزمائشیں تو آئی بھی ہوں گی اور آ بھی سکتی ہیں, وہ تو سب کے ساتھ آتی ہیں, کوئی میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بھائی, کوئی بھی آزمائش ہو, اللہ بچا کے رکھے, سب کچھ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوئی بڑی باتیں کر ہی نہیں سکتا انسان, کو ہمیں پتا ہے انسان ہے. لیکن جب موٹیویشن کے لیے کام کیا ہے تو پھر تو بتانا پڑے گا, اس لیے میں بتاتا ہوں, ورنہ مقصد کوئی شو بازی نہیں ہے اس میں. اور اس میں تو شو بازی ہے بھی نہیں, اس میں تو آج کل لوگ بدنام ہوتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں نا 19 تو لوگوں نے اتنے نیگیٹو کہ اس مولوی کو دیکھو, اس مولوی کو دیکھو, آبادی بڑھ رہی ہے, تو گالیاں زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, برا بھلا زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ, یہ دیکھو ملک میں غربت ہے اور ان کے 19 ماشاء اللہ. تو یہ کیا ہے یہ بھائی, غربت ختم گروتھ ریشو سے ہوتی ہے, کیونکہ جوان جتنے زیادہ پیدا ہوں گے نا, بچے جوان ہوتے ہیں نا تھوڑے دنوں کے بعد, تو بوڑھوں کا ریشو کم ہوتا ہے. تو یہ تو دنیا میں اصول ہے کہ جس ملک میں جوانوں کے ریشو زیادہ اس میں غربت نہیں ہوتی. اب آپ سوال پیدا ہوتے پھر ہمارے ملک میں کیوں ہے, ہمارے ملک میں دوسری وجوہات سے, کرپشن کی وجہ سے ہے. اگر ہمارے ملک میں جوانوں کا ریشو کم کر دیا جائے تو جو دو نوالے مل رہے ہیں یہ بھی نہیں ملیں گے ہمیں, ہمارے بڈھوں کو گورنمنٹ تھوڑی پالے گی, تو یہ اولادیں ہی پالیں گی, تو سارا خرچہ گورنمنٹ پہ آ جائے گا, ورنہ گورنمنٹ کرے گی. انگریزوں میں تو گورنمنٹ پال لیتی ہے, ہمارے تو گورنمنٹ بھی نہیں پالے گی, یہ سارے بڈھے روڈوں پہ بےچارے ترسیں گے. تو یہ جوانوں کا ریشو زیادہ ہونا چاہیے, اور وہ جب بھی ہوتا ہے جب گروتھ ریشو زیادہ ہو. آئے گا پھر بھی سمجھ میں نہیں. خیر صاحب میں گجراں والا سے آیا ہوں, آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میرے بھائی ابو بکر پہلے اسلام لائے, حضرت علی, بڑوں میں حضرت ابو بکر پہلے اسلام لائے, بچوں میں سیدنا علی پہلے ایمان لائے. اب مجھے اس کی پوری تحقیق نہیں ہے کہ سچی مچی میں پہلے کون ایمان لایا, تو مجھے جب تحقیق ہوگی تو میں بتا دوں گا, اچھے طریقے سے تحقیق کر لوں گا. ویسے بھی میں ان مسائل کی تحقیق زیادہ کرتا ہوں جس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے, تاریخی چیزوں کی میں زیادہ پڑھتا ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. اگر سیدنا علی پہلے ایمان لائے ہیں تو ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے بھائی, جو سیدنا علی سے بغض رکھے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت علی کے الگ فضائل ہیں, داماد نبی, اور نبی نے اپنی بیٹی کسی کو دی نہیں, بہت رشتے آئے, فرمایا علی کے لیے ہیں یہ, سیدہ فاطمہ. تو اپنے لخت جگر کو نبی نے جس کے حوالے کیا اس کی فضیلت سے تو بھائی ہم بیان کریں گے تو ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. اور ابو بکر غار یار, ابو بکر, اور اچھا یہاں بھی سیدنا علی کی فضیلت ہے, اپنے بستر پہ لٹایا کس نے نبی کو, سیدنا علی کو لٹایا, اعتماد کیا, اور حضرت علی نے اپنی جان ہتیلی پر رکھی کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ مشرکین بغیر دیکھے نہ قتل کر دیتے. تو دونوں کے بڑے فضائل ہیں میرے بھائی. تو اس لیے یہ ان نے ہمیں کیا کہ کون پہلے ایمان لایا, جو بھی لایا جیسے ہی دعوت پہنچی فوراً لے آئے, ابو بکر بھی اور سیدنا علی بھی فوراً ایمان لائے. تو سب سے پہلے اصل میں تو ایمان حضرت خدیجہ لے کر آئی ہیں, کیونکہ نبی نے وہی آتے ہی سب سے پہلے بتایا حضرت خدیجہ کو. تو سب سے پہل جو ایمان کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ کس کو جاتا ہے, آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے. چلو بھائی کافی ہو گیا.